أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك
مالك يوم الدين، إياك مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھیں نا، آمین. ہم پہلے دعا کرتے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين. الحمد لله. بتائیے کیسا گزرا آپ کے دن، کیسا چل رہا آپ کا کورس؟ آپ سب جانتے ہیں نا کہ آپ کا کورس الحمد للہ 17 مارچ میں آپ کے کورس کا اختتام ہو رہا ہے نا، یعنی آپ کا فی الحال یہ آپ کا کورس کمپلیٹ ہو رہا ہے. الحمد للہ بہت اچھا گزرا، چلے الحمد للہ. ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، دعاؤں کی قبولیت کے جو سنہرے واقعات ہیں اس میں سے چھوٹا سا واقعہ آپ کے لیے میں نے سوچا شیئر کروں. ہر دفعہ اس میں ایسے ہی دعاؤں کی قبولیت کے واقعات ہوتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہماری جسے کہا جائے ہم میں سے کسی کی زندگی میں ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یا کسی کی فیملی میں یا ہم نے سنے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے دوبارہ سے جب ہمیں ریمائنڈر ملتا ہے تو ہمارے لیے جسے کہا جائے آئی اوپننگ ہو جاتا ہے نا، پھر ہمیں دوبارہ سے اس انداز سے وہ بات سمجھ آتی ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے اور ہم یہ کام کرتے تھے. لیکن اب ہم کیا ہے کہ بعض وقت اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی دعا کے لیے بھی ٹائم نہیں مل پاتا ہے نا. تو الحمدللہ یہ ٹیکسٹ کلوز ہے جی، الحمدللہ آواز نہیں، میرے خیال سے ٹیکسٹ تو کلوز نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے آپ سنیں گے جو میں آپ کو واقعہ بتانا چاہ رہی ہوں؟ شاباش، کتنے لوگ ہیں جو سننا چاہیں گے؟ آپ سنیں گے، چلے ٹھیک ہے. ایک واقعہ ہے جو کہ میں انشاءاللہ ایک دلچسپ واقعہ ہے. یہ واقعہ بیسیکلی شیخ عبدالعزیز عقیل نے اپنے پرسوز لیکچر بعنوان عبرت انگیز واقعات میں بیان کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ میرے ایک قریب عزیز نابینا حافظ تھے اور بہت صالح انسان تھے. میں ان سے اکثر ملنے جاتا تھا، بچے بڑے سبھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے. میں زندگی کی 17 بہاریں دیکھ چکا تھا. ایک روز میں نے ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میاں تم شادی کیوں نہیں کر لیتے. یہ اس کا واقعہ ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہے وہ واقعہ. کیا ہے کہ میں نے معاشی مسائل کا ذکر کیا تو کہنے لگے بیٹے سے کہ صدقہ دل سے دعا کرو، رب تعالیٰ کے در پر دستک دو، آسانی کی امید رکھو. پھر انہوں نے مجھ سے اپنا ذاتی واقعہ بیان کیا. میں نے گوش بر آواز ہو کر سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا گھر آنا بے حد غریب تھا، ہم بڑی قسم پرسی کی زندگی گزارتے تھے. میں ٹھہرا پیدائشی نابینا اور بدصورت، مجھ میں تھا کیا جو کوئی مجھے اپنی لڑکی دیتا. اس کے باوجود میں شادی کرنا چاہتا تھا. والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ابا جان میں شادی کرنا چاہتا ہوں. والد صاحب میری بات سن کر پہلے تو خوب ہنسے، پھر کہنے لگے، برخدائے ہمیں بھلا کون اپنی بیٹی دے گا؟ تم جانتے ہو کہ تم پیدائشی نابینا ہو، اس پر ہماری یہ غربت اور بیمائیگی ایک اور بڑی مصیبت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا اور اپنا مذاق اڑا کر وہ تھوڑی دیر خاموش ہے، پھر بولے، خیر صبر کا دامن تھامے رکھو، ہماری حالات زار تو تمہارے سامنے، دیکھو اللہ تعالیٰ کا کیا سبیل نکلتا ہے۔ والد صاحب کی باتوں سے میں بہت دل برداشتہ ہوا، ان کا صاف جواب پا کر والدہ محترمہ کی خدمت میں گیا۔ میری عمر اس وقت یہی کوئی 24-25 کے قریب رہی ہوگی۔ ذرا وہ ارادہ تھا کہ والدہ سے بات کرتا ہوں، وہ والد صاحب کو اپنے طریقے سے سمجھائیں گی۔ والدہ سے بات کی تو انہوں نے بھی میری عقل کا ماتم کیا، بولی، لڑکی دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، شادی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ رقم کی تو خود ہمیشہ ضرورت ہے، پر خواہوں نے روز کے روز مطالبات سے ناک میں دم کر رکھا ہے اور تمہیں شادی کی پڑی ہے۔ سبحان اللہ، غرض والدہ نے بھی ایسی ایسی دکھ دینے والی باتیں کہیں کہ میں تو باقاعدہ رونے لگا، پھر خود ہی حوصلہ کیا چپ ہو رہا، سوچا ابھی یہ دونوں غصے میں ہیں، چند دنوں میں پھر بات کرتا ہوں، شاید یہ دونوں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں۔ چند روز ٹھہر گا، پھر بات کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کتنا احمق ہوں، رب تعالیٰ کے دروازے پر دستک کیوں نہیں دیتا؟ میں نے رات کے پچھلے پہر نماز پڑھی، گڑگڑا کے اللہ تعالیٰ کو پکارا، میں نے عرض کیا، میرے مالک، لوگ کہتے ہیں کہ میں بھوکا ننگا ہوں، غریب ہوں، الہی مجھے غریب تو آپ ہی نے کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میں اندھا ہوں، میرے رب میری بصارت تو آپ ہی نے لے لی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ میں بدصورت ہوں، یا رب یہ شکل بھی تو آپ ہی کی بنائی ہے، آپ ہی ہیں میرے مولا، میرے آقا، میرے رب، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، الہی آپ جانتے ہیں کہ میں نے ابھی دوسرے لوگوں کی طرح شادی کی، میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح شادی کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن کوئی ہیلا وسیلہ نہیں، میرے ماں باپ عاجز و درد ماندہ ہیں، اس لیے انہوں نے معذوری ظاہر کر دی ہے، میں نے بھی ان کا عذر قبول کر لیا ہے کہ کیونکہ وہ واقعی عاجز و بے مایا ہیں، لیکن اے میرے اللہ، آپ تو ہرگز عاجز نہیں ہیں، مجھ پر نظر کرم کیجیے اور میرے لیے شادی کرنا آسان فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ دعا کرنے کے بعد مجھے نیند آ گئی، میں لیٹا اور سو گیا، خواب میں دیکھا کہ نہایت گرم تپتی ہوئی جگہ کھڑا ہوں، یکایک آسمان سے خیمہ اترا اور اس نے مجھے جھانپ لیا، مجھے ایک عجیب ٹھنڈک اور آسودگی کا احساس ہوا، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں بہت خوش تھا۔ صبح سویرے ہی تعبیر کرنے والے ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب بیان کیا، انہوں نے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا نہیں، انہوں نے وجہ دریافت کی تو میں نے اپنی حالت زار کا ذکر کیا، عالم نے کہا، تم نے رات گڑ گڑا کر دعا کی ہے؟ میں نے کہا ضرور کی ہے، کہنے لگے، تو جاؤ اور خدا خاندان بھر کی سب سے زیادہ خوبیوں والی لڑکی کا رشتہ طلب کرو، جاؤ دروازہ کھلا ہے، خاندان بھر میں جس لڑکی کے بارے میں لوگوں کی سب سے اچھی رائے تھی، میں نے اس کے متعلق سوچا اور والد سے کہا کہ ان کے ہاں چاہیے اور میرے لیے اس کا رشتہ طلب کیجیے۔ اب کے والد نے مجھے پہلے سے زیادہ ڈانٹا اور سختی سے انکار کر دیا، تب میں نے خود اس لڑکی کے والد کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا اور میں ان کے گھر پہنچا، جب اس کے والد سے ملاقات ہوئی تو سلام دعا کے بعد میں نے دل کڑا کر کے اپنا مدعا بیان کیا، انہوں نے بجائے ناراض ہونے کے خوشی کا اظہار کیا اور کہا، تم قرآن کے حافظ و قاری ہو، ہمیں اپنی بیٹی کے لیے تم سے اچھا شوہر نہیں ملے گا، لیکن لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ وہ لڑکی کے پاس گئے، میرا ذکر کیا، کہا، بیٹی یہ درست ہے کہ وہ نابینا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو وہ قرآن کا حافظ و قاری ہے، پھر بھی میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، اگر تم چاہو تو رب تعالیٰ کے بھروسے پر آگے بات بڑھاؤں۔ لڑکی نے سعادت مندی سے باہر بس اتنا کہا کہ ابا جان جیسے آپ کی خوشی، یوں بات طے ہو گئی اور ہفتے بھر میں وہ نیک سیرت لڑکی میری اہلیہ ہمارے گھر کی رونق بن گئی۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیے کتنا الحمدللہ، کتنا زیادہ آئی اوپننگ واقعہ، اور کتنا زیادہ دیکھیے، بعض وقت انسان کو لگتا ہے نا کہیں سے بھی کوئی راستہ نہیں نا، آپ یہ دیکھیں، ایک تو نابینا ہونا، پھر آپ جو ہمارا ایک معاشرتی معیار ہے خوبصورتی کا، اس کے اسٹینڈرڈ سے نیچے ہو جانا، پلس ایک نابینا کی کوالٹی بھی ساتھ میں ہونا, اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیکھے فیصلہ کیا تھا نا. بعض اوقات ہماری زندگیوں میں کیا آتی ہے نا کہ ہم جب کوئی پرابلم آتی ہے یا ہمیں کوئی عیب ہوتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی بھی اچانک سے کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جس کی وجہ سے ہماری ہیلتھ متاثر ہوتی ہے, تو ہم سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں نا, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ تو کوئی مظلوم ہے ہی نہیں, ایسا ہی فیل ہوتا ہے نا. اور ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اور ہماری زندگی میں کیا ہوگا. آپ یہ دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھ والا بندہ ہوتا, امیر ہوتا اور نیند کی طرف نہ ہوتا, قاری یا حافظ قرآن نہیں ہوتا, تو ہو سکتا ہے کہ خاندان کی سب سے اچھی جو نیک سیرت عورت ہے اسے شادی نہیں ہوتی نا. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حالت میں رکھا, جس سچویشن میں ڈالا ہے, جو بھی کنڈیشنز میں رکھا ہے, سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بس میرا اور آپ کا کام کیا, ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اسی لیے تو آپ کو پتہ ہے نا دعا سکھائی گئی ہے نا, اللہم انی اسألوک رضا بعد القضاء, یعنی اللہ تعالیٰ مجھے راضی رکھے جو بھی میرے ساتھ اللہ تعالیٰ تیرا فیصلہ ہے نا. وانی اسألوک بعد العیش بعد الموت, وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرَ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ, اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ. کتنی پیاری دعا نا, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا, ہر لحاظ سے راضی رہنا نا. اور اللہ تعالیٰ آپ سوچے جب ہم راضی رہیں گے تو ہمارے ہر جیسے کاچر سچویشن میں ہم بہت شکر گزار رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہمیں جس بھی کنڈیشن میں رکھا ہوگا اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے مطلب ہر طرح سے ناشکری سے بچیں گے نا. اور اللہ تعالیٰ کی دراصل ناشکری سے بچنا, شکر گزار بندہ, یہ ایک عاجز بندہ ہی کر سکتا ہے نا. اور یہی ایک بندہ ہونے کی کوالٹی ہے کہ انسان ہر دم اللہ تعالیٰ کے آگے گل کر آئے نا. جی الحمد للہ, بالکل ناشکری سے بچائیں گے نا, بالکل. جی سسٹر یہ لکھ دیں, یہ لکھ دیں پلیز. کیا لکھ دیں, یہ واقعی کہہ رہی ہے. جی بالکل الحمد للہ, کتنی پیاری. اچھا دعا لکھ دیں. جی انشاءاللہ میں دعا لکھ دیتی ہوں, دعا آپ کو میں لکھ دیتی ہوں اب انشاءاللہ. چلیے پہلے میں آپ کی انشاءاللہ ٹیکسی اٹینڈنس لیتی ہوں. آپ نے انشاءاللہ اپنے آگے نام کے آگے لگ بیک ٹائپ کرنا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمہ فضل, میمونہ پروین, بشرا احمد, رابعہ اکبر, صبیحہ خان, شازیہ عامر, ذہینہ محمد, سلمہ شیخ, نبیلہ عامر, فاطمہ احمد, عثمہ طاہر, شمائلہ ارشد, یاسمین اقبال, زہرہ ترابی, شہناز فاطمہ, نرگس فخمان, تنویر جہان, نقشندہ عزیز, اور ہمارے پاس نادیہ ناز, مسعودہ حسین, غزالہ شاہ. مجھے امید ہے آپ سب نے اپنی اٹینڈنس مارک کر دی ہوں گی. اگر آپ میں سے کوئی لیٹ ہیں تو پلیز اپنی اٹینڈنس مارک کر دیجیے. میں انشاءاللہ آپ کو بھی دعا لکھ دیتی ہوں. جزاکم اللہ خیر کثیر و احسن الجزا. ہم انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے سسٹر ہے نا, اگر آپ اس روم میں تو اپنا ہینڈ ریز کیجیے. ہمارا انشاءاللہ تجوید کا سیشن ہے, آپ سب ریڈی ہو جائیے تجوید کے سیشن کے لیے. جزاک اللہ خیر کثیر و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اوکے, لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ریڈنگ کی تھی, تو آج رائٹ ہم نے لاسٹ ٹائم ریڈنگ کی تھی نا. جی ٹھیک ہے, ان شاء اللہ آج ڈرل بھی کریں گے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ چونکہ ابھی ہمارے دو تین ہفتے ہیں کلاس کے, تو ہم نا بیچ میں سے ایک اور چھوٹا سا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بک ون تو آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے, لیکن ان ویکس کو ہم ابھی نا را کے بارے میں رولز پڑھ لیتے ہیں, چونکہ را ایک ایسا لیٹر جس کے بارے میں یعنی تھوڑا سب کو اشتیاق ہوتا ہے کہ کہاں پر ہم نے اس کو ہیوی کر کے پڑھنا ہے اور کہاں پر ہم نے ایڈ کر کے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اس کے جو رولز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں, چھوٹا ٹاپک ہے تو اس لیے کور ہو جائے گا جلدی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن میں ہم ہمیشہ ہیوینس رکھتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی حرکہ کے ساتھ آ رہے ہوں. یہ جو ہیوینس ہوتی ہے یہ ان کے اندر بلٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی جو کمپلسری کوالٹی ہے اس کی وجہ سے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم قوف کو، خا کو، صاد کو، بود کو، طا، غا، ان لیٹرز کو غوئین ہیوی کر کے پڑھتے ہیں، چاہے یہ فتحہ کے ساتھ ہوں، کسرہ کے ساتھ ہوں، بما کے ساتھ ہوں. اسی طرح سے کچھ ایسے لیٹرز ہوتے ہیں جنہیں کبھی کبھی ہیوی کیا جاتا ہے، ہمیشہ نہیں، یعنی ان کے اندر ہمیشہ تفہیم نہیں ہوتی، ان کے اندر بلٹ نہیں ہوتی، بلکہ سم ٹائمز آپ انہیں ہیوی کر کے پڑھتے ہیں ڈفرنٹ سرکمسٹانسز میں، اور پھر سم ٹائمز آپ انہیں لائٹ کر کے پڑھتے ہیں. ان حروف میں سب سے پہلا جو لیٹر ہے وہ ہے الف مدیہ. الف مدیہ کو ہیوی کیا جاتا ہے اگر الف مدیہ سے پیچھے والا حرف ہیوی ہو، جیسے قول، افضل، الصابرین. یعنی اگر ہیوی لیٹر آ رہا ہے، کوئی بھی ایسا لیٹر، چاہے وہ ہیوینس اس کے اندر بلٹ ہے اور چاہے وہ بلٹ نہیں ہے، لیکن اگر وہ لیٹر ہیوی ہے تو وہ اپنے بعد میں آنے والے الف کو بھی ہیوی کر دیتا ہے. پھر اسی طرح سے جو لفظ الجلالہ ہے، ورڈ اللہ، اس کا لام ہیوی پڑھا جاتا ہے اگر اس سے پہلے بما ہو یا فتحہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو جو سم ٹائمز ہیوی اور سم ٹائمز لائٹ لیٹرز ہوتے ہیں، ان میں ایک تو الف مدیہ ہو گیا، دوسرا کیا ہو گیا، لام اونلی ان دا ورڈ اللہ ان لفظ الجلالہ. ٹھیک ہے، اللہ کو اگر آپ، چونکہ اللہ یہ ورڈ یا تو اپنی حمزہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یا پیچھے سے ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو اگر آپ پیچھے والے حرف کے پاس فتحہ یا بما ہو لام سے پہلے والے حرف کے پاس، تو یہ ہیوی ہوگا. اگر کسرہ ہے تو یہ لائٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اعوذ باللہ، اب آپ دیکھیں با کے نیچے کسرہ ہے تو باللہ یہ لائٹ ہے، الحمد للہ. ٹھیک ہے، اب پھر اسی طرح سے جب ہم ورڈ اللہ الذی، یعنی صرف ورڈ اللہ پڑھتے ہیں تو یہ ہیوی کر کے پڑھا جاتا ہے. تو لفظ الجلالہ جو ہے وہ فتحہ اور ضمہ کے کیس میں ہیوی ہوتا ہے، کسرہ کے کیس میں لائٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے لیٹر را. یہ تین ہی ایسے حروف ہیں جن میں کبھی ہیوینس اور کبھی لائٹنس ہوتی ہے، کبھی تفخیم اور کبھی ترقیق ہوتی ہے. تفخیم کہتے ہیں ہیوینس کو اور ترقیق کہتے ہیں لائٹنس کو. تو را جو ہے اس کے اندر ایٹ ایسے کیسز آتے ہیں جن میں ہم را کو ہیوی کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایٹ کیسز ہیں جن میں را کو ہیوی کر کے پڑھا جاتا ہے. سب سے پہلا کیس ہے اگر را فتحہ کے ساتھ آ رہا ہو، را جو ہے اس کے اپنے پاس فتحہ ہے، تو اس صورت میں آپ را کو ہیوی کر کے پڑھتے ہیں. دوسرا کیس ہے اگر را ساکن ہے، یعنی ساکن حالت میں ہے مگر اس سے پیچھے والے حرف کے پاس فتحہ ہے، تو اس صورت میں بھی را جو ہے وہ ہیوی کر کے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، را کے اپنے پاس فتحہ ہے، جیسے اقتربت، اقتربت، تو اس صورت میں را جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے. اور اگر را ساکن ہو گیا اور اس سے پیچھے والے حرف کے پاس فتحہ ہے، جیسے فار ایگزامپل القمر، یہ وقت میں بھی ہو سکتا ہے اور وقت کے بغیر بھی آپ کو ایسی ایگزامپل مل سکتی ہیں، یعنی مر، تو را ساکن ہو گیا اور میم کے اوپر فتحہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو ان کیسز میں ہم را کو ہیوی کر کے پڑھتے ہیں، جیسے الکفر، کفرۃ فجر، فجر. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ کا را ہیوی ہو گیا. اسی طرح سے اذا الشمس كورت تو ارا یہاں پر بھی ہیوی ہوگا. پھر تھرڈ جو کیس ہے وہ ہے اگر را ساکن ہے اور را سے پیچھے والا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پیچھے فتحہ ہے. ٹھیک ہے, را ساکن ہے اور را سے پیچھے والا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پیچھے فتحہ ہے, تو اس صورت میں بھی را ہیوی ہوگا. جیسے والفجر, تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو را ساکن ہے, والفجر را سے پہلے بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے فا کے پاس فتحہ ہے. ایسا صرف تب ہوتا ہے جب آپ وقف کرتے ہیں, یعنی یہ والا جو کیس ہے نا, یہ آپ کو ہمیشہ وقف میں ملے گا, بغیر وقف کے نہیں ملے گا, کیونکہ دو ساکن ہم بغیر وقف کے اکٹھے نہیں پڑھ سکتے. تو را ساکن ہے, پیچھے والا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پیچھے فتحہ ہے. والعصر, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی دیکھیں را ہیوی پڑھا جائے گا, را سے پہلے صاد ساکن ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے. فورتھ کیس ہے اگر را ضمہ کے ساتھ آ جائے, یعنی را کے اپنے اوپر ضمہ ہے, جیسے فار ایگزامپل کفرو, کفرو, تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے, را کو ہیوی کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, امیرو, امیرو, تو یہاں پر بھی آپ کیا کریں گے, را کو ہیوی کر کے پڑھیں گے. ففتھ کیس ہے اگر را ساکن ہو اور اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر ضمہ ہو, تب بھی را ہیوی ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل القرآن, القرآن, قرآن, اسی طرح سے التکاثر, ٹھیک ہے, التکاثر, زرتم, زرتم, تو زا کے اوپر ضمہ ہے اور اس کے بعد را ساکن ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے جو سکسٹھ کیس ہے وہ ہے اگر را ساکن ہے اور اس سے پیچھے والا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے, تو بھی آپ را کو ہیوی کر کے پڑھتے ہیں. جیسے الصدور, ٹھیک ہے, الصدور, یعنی را ساکن ہو گیا, را ساکن سے پیچھے واو ساکن ہے اور اس سے پہلے صاد کے اوپر ضمہ ہے. ٹھیک ہے, را ساکن, را ساکن سے پیچھے والا حرف بھی ساکن اور اس سے پہلے ضمہ, تو اس میں بھی آپ کیا کریں گے, یہاں پر را کو ہیوی کر کے پڑھیں گے, الصدور. اور یہ والا کیس بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, جو کیس تھا را ساکن, پی ساکن اور اس سے پہلے فتحہ, را ساکن, اس سے پیچھے والا لیٹر ساکن اور اس سے پیچھے ضمہ, یہ دونوں کیسز وقف کے ہیں, کنٹینیویشن میں آپ کو ایسا نہیں ملتا کبھی بھی. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ صرف وقف میں ہی ہوتا ہے. اچھا, یہ تو سکس کیسز ہوگی, اور عموماً ہمارے میجورٹی لوگ جو بیسک تجوید کو جانتے ہیں انہیں یہ والا حکم پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, را فتحہ کے ساتھ ہے, را ساکن ہے, پریسیڈڈ بائی فتحہ ہے, را ساکن ہے, پریسیڈڈ بائی ساکن, پریسیڈڈ بائی فتحہ, اور یہی تین کیسز ضمہ کے لیے بھی. جو دو کیسز ہیں نیکسٹ وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں اور وہ عموماً لوگ نہیں جانتے اور پھر وہاں پر پڑھنے میں نا تھوڑی مسٹیکس کر دیتے ہیں. سکس کیس ہے, سیونتھ کیس ہے, اگر را ساکن ہو اور را ساکن سے پیچھے کسرہ ہو, کیونکہ ہم کسرہ میں تو کبھی بھی ہیوینس نہیں کرے نا, ہم نے کہا فتحہ ہے, ضمہ ہے, تب تو ہمیشہ ہی ہیوینس ہوگی, بعد میں جو مرضی آ رہا ہو. ٹھیک ہے, یعنی اگر را ساکن ہے, پیچھے فتحہ ضمہ آ گیا, تو پھر تو آپ ہیوی کریں گے, فور شور, یو نو دیٹ. ٹھیک ہے, اگر را ساکن ہے اس سے پیچھے کسرہ ہے اور را ساکن کے بعد ہیوی لیٹر آ گیا, استعلاء والا ہیوی لیٹر آ گیا, جو میں نے ابھی بتایا تھا نا, صاد ضاد ہیں, با وا ہے، قاف ہے، خوا ہے، غین ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ان میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، را ساکن ہے، پیچھے کسرہ ہوگی، بعد میں ہیوی لیٹر آ گیا. اب یہ جو ہیوی لیٹر ہے نا، اس کے پاس کسرہ نہیں ہے، مطلب کسرہ کے علاوہ کسی اور حرکت کے ساتھ ہے، تو اس کیس میں آپ را کو ہیوی کر کے پڑھتے ہیں. سورۃ النبا میں آتا ہے نا ورڈ، جیسے ہم پریکٹس بھی کرے تھے جب ریڈنگ کے دوران، تو یہ ورڈ گزرا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کو ہیوی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے، ان جہنم کانت مرصادا. اب یہاں پہ کیوں آپ را کو ہیوی کریں؟ تو اصل میں تو مر ہونا چاہیے. مر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ را کے بعد سواد آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب سواد جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، اب اس سواد کی ہیوینس کی وجہ سے پیچھے والا را ہیوی ہو جائے گا، بے شک اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مرصادا، مرصادا، اس طرح. اوکے، اسی طرح سے ورڈ آتا ہے قرطاسین، قیر. اب دیکھیں را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے قاف کے پاس کسرہ ہے، اس کو ہم قیر نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ قیر قرطاسین، اس طرح سے آپ را کو ہیوی کر کے پڑھیں گے. سورۃ التوبہ میں بھی ایک ورڈ آتا ہے ارصاد لمن حارب، وہاں پر بھی ارصاد یعنی صاد کی وجہ سے را جو ہے وہ ہیوی ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی کمبینیشن آ جائے تو پھر آپ را کو ہیوی کرتے ہیں، چاہے اس سے پہلے کسرہ بھی آ رہی ہو. اوکے، پھر لاسٹ جو کیس ہے ایٹ، وہ ہے سمپل ورڈز میں آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں، اگر را ساکن سے پہلے حمزت الوصل آ جائے، ٹھیک ہے؟ را ساکن سے پہلے حمزت الوصل آ گیا. حمزت الوصل تو آپ سب کو سمجھ میں ہے نا کہ ہیلپر حمزہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے ہم نے کلاس میں کسی وقت بات کی ہوگی، یہ ہیلپر حمزہ ہوتا ہے. میں اس کو کوئک ریویو کر دوں، اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ ورڈ کو سٹارٹ لیتے ہیں، یعنی الحمد پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، ٹھیک ہے؟ مل ہو جائے گا. اگر آپ ورڈ سے پڑھیں گے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ الحمد، الحمد للہ رب العالمین. لیکن آپ ٹرانسلیشن جب یاد کرتے ہیں تو آپ کیسے یاد کرتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین. ایک ایک ورڈ جب کر کے پڑھتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن یاد کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ العالمین. اور اگر آپ کہتے ہیں صرف عالمین تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عالمین ایک ڈفرینٹ معنی دیتا ہے اور العالمین ایک ڈفرینٹ معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ال کو چھوڑ نہیں سکتے، صرف عالمین نہیں پڑھیں گے، اور ال کو پڑھنے کے لیے آپ اس ہیلپر حمزہ کو استعمال کرتے ہیں. یہ ہیلپر حمزہ ہمیشہ ورڈ میں تبھی انٹر ہوتی ہے جب اس کے بعد والا لیٹر ساکن ہو. اصل میں ورڈ کا پہلا لیٹر ساکن ہوتا ہے، اس کو پڑھ نہیں سکتے، تو آپ اس ہیلپر حمزہ کو لگا دیتے ہیں، ہیلپ کرتی ہے حمزہ آپ کو وہ ورڈ پڑھنے میں. اگر را ساکن سے پہلے یہ ہیلپر حمزہ موجود ہو تو آپ را کو ہر حال میں ہیوی کرتے، چاہے آپ اس ہیلپر حمزہ سے ورڈ سٹارٹ لے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی ہیلپر حمزہ سے پڑھے ہو، یا آپ اس ہیلپر حمزہ سے نہ پڑھے ہو، پیچھے والے حرف سے پڑھے ہو، ٹھیک ہے؟ دونوں حالتوں میں، اور پیچھے والے حرف کے پاس چاہے اس کی اپنی اصلی کسرہ ہو اور چاہے عربی ہو، ہر حال میں را ہیوی ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے سورۃ الفجر کی لاسٹ آیات میں ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آپ اس کو ارجعی نہیں پڑھ سکتے، ارجعی نہیں پڑھ سکتے، کیا پڑھیں گے؟ ار. اب آپ نے کیا کیا، حمزۃ الوصل سے سٹارٹ لیا. حمزۃ الوصل کے پاس اپنی اصلی حرکت تو نہیں تھی، یہ کون سی حرکت ہوتی ہے؟ عارضہ ہم نے اس کو پہلے پڑھا ہوا ہے نون ساکن والے رولز میں نا, ہم نے دیکھا تھا کہ بعض اوقات دو ساکن اکٹھے آ جاتے ہیں تو پہلے والے ساکن کو اپنا حرکت دے دیتے ہیں. یہاں پر بھی اب آپ کیا کریں, حمزۃ الوصل کو حرکت دے کے پڑھیں. اے رو جی عی, رو کیا ہے, ہیوی ہے, پیچھے سے ملا کر پڑھیں. یا ایتہا النفس المطمئنۃ ارجعی, اب پیچھے تو ہے ضمہ تو ویسے ہی رو ہیوی ہوگا, لیکن اگر پیچھے کسرہ آ جائے تو بھی رو ہیوی ہوگا. جیسے ورڈ آتا ہے لیما نیرو تبا, لیما نیرو تبا, ٹھیک ہے, لیمن تھا ورڈ اور پھر آگے کیا تھا ورڈ, ایرو تبا, ایرو تبا. تو اگر آپ اس کو ایرو تبا پڑھتے ہیں حمزۃ الوصل سے ای کر کے تو بھی رو ہیوی ہے. اگر آپ اس کو ای نہیں پڑھتے پیچھے سے لیما نی کر کے پڑھتے ہیں, آپ اس کو بتائے گا لیمن من منی, یہ کون سی حرکت ہے؟ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے نا, من مین ہمیشہ ساکن ہوتے ہیں. من مین تھا, منی کیوں ہو گیا؟ اب اس کو کیوں پڑھے لی منی, you know that li and man, what is the word li or man or phir irtida, isko mani kyu padha ja raha hai, kisi ko yaad hai? bilkul do saakin ikatthe aaye hain is wajah se, to pehle wale saakin ko kasra se padha gaya, do saakin ikatthe aa gaye to apne kya kiya, pehle wale saakin ko kasra se padha. تو لیما نیرو تبو, ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کو اس کی اپنی حرکت سے پڑھتے ہیں, یعنی نون کو نون آئی مین نون کو کسرا عارضا سے پڑھے ہیں تو بھی آپ اسے ہیوی کریں گے. لیما نیرو تبو, اگر یہ جو پیچھے والا ورڈ ہے اس کے پاس اپنی اصلی کسرا ہو تو بھی رو ہیوی ہوگا. جیسے الذی ورڈ آتا ہے الذی رو تبو, اس میں بھی یہ رو ہیوی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی حال ہو, بس آپ نے اس کو سمپلی ایسے یاد رکھا حمزۃ الوصل آ گیا, رو ہیوی ہے. چاہے حمزۃ الوصل سے پڑھے چاہے پیچھے والے ورڈ سے پڑھے, پیچھے والے ورڈ میں جو لاسٹ لیٹر ہے اس کے پاس اصلی اپنی اصلی حرکت ہو یا عارضہ ہو, ڈزنٹ میٹر, ہمیشہ جو ہے وہ رو ہیوی پڑھا جاتا ہے. اس کو نا یعنی بعض بکس میں اس کو لکھا جاتا ہے کسرا مفصلا, یعنی مفصل مینس کے بریک ڈاؤن کریے نا دو ورڈز کو پیچھے والے ورڈ میں آگے. یعنی ویسے تو سمپل, اگر رو کے بعد رو سے پیچھے کسرا ہونا پھر تو رو لائٹ ہوتا ہے, لیکن اگر رو سے پیچھے کسرا مفصل ہے, مفصل کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ دو ورڈز میں آگے, یہ ایک ورڈ تھا اور اس سے پیچھے والے ورڈ کے پاس کسرا ہے, پھر رو لائٹ ہو جائے گا, پھر رو ہیوی ہو جائے گا. میں پھر سے اس بات کو دہراتی ہوں, میں نے آپ کو بتایا کہ بعض کتابوں میں اس کسرا کو کہتے ہیں کسرا مفصلا. مفصل آپ نے پڑھا نا ورڈ, منفصل میں بھی وہی روٹ ہے, فصل بریک ڈاؤن کر دینا, دو ورڈز میں آ جانا, ٹھیک ہے, الگ الگ ہو جانا, ایک دوسرے سے کٹ جانا. تو اگر را ساکن ہے یہ اگلے والے ورڈ میں, اور اگر پیچھے والے ورڈ کے پاس کسرا ہے پھر را ہیوی ہو جاتا ہے. اگر اسی ورڈ میں رو ساکن سے پیچھے کسرا آ جائے تو پھر رو لائٹ ہوتا, ٹھیک ہے, کسرا مفصل آ جاتی ہے تو وہ رو کو ہیوی کر دیتی ہے. اور اگر اسی ورڈ کے اندر کسرا آ رہی ہے ایکسپٹ کہ وہ کسرا حمزۃ الوصل کی ہے, پھر رو جو ہے وہ لائٹ ہوتا. لیکن سمپل ورڈ میں آپ اس کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ اگر رو ساکن سے پیچھے حمزۃ الوصل ہے تو رو ہیوی ہوگا, چاہے کسی بھی حال سے کیوں نہ اس کو پڑھا جائے. بات سمجھ میں آئی؟ اوکے الحمد للہ. اوکے اب آگے چلتے ہیں, یہ تو ایٹ کیسز ہو گئے رو کی ہیوینس کے, ٹھیک ہے. اب رو کی ترقیق کے لائٹنس کے فور کیسز ہیں, فور ایسے کیسز ہیں جس میں رو لائٹ پڑھا جاتا ہے. نمبر ون, رو کسرا کے ساتھ ہو, ٹھیک ہے, رو کسرا سے ہوگا تو کیا پڑھا جائے گا, لائٹ کر کے. والفجری, وَلَيَالٍ عَشْرٍ یعنی عَشْرٍ تو ری لائٹ ہو گیا, کسرہ کے ساتھ ہے رو تو لائٹ پڑھا جائے گا, رو ساکن ہے اور اس سے پیچھے کسرہ آ گیا, رو خود تو ساکن تھا اور رو ساکن سے پیچھے کیا آ گیا کسرہ آ گیا, تو اس صورت میں کیا ہوگا لائٹ پڑھا جائے گا. تھرڈ کیس کیا ہے, اگر را ساکن ہے اس سے پیچھے بھی ساکن ہے اور اس سے پیچھے کسرہ ہے تو بھی لائٹ را جو ہے وہ لائٹ پڑھا جائے گا. یہ جو کیس ہے نا یہ پھر وقف میں ہی آتا ہے, جب آپ وقف کرتے ہیں سٹاپ کرتے ہیں ہمیشہ, کنٹینیویشن میں نہیں مل سکتا. جیسے فار ایگزامپل خبیر تو را ساکن ہو گیا, را ساکن سے پہلے یا ساکن تھا اور یا ساکن سے پہلے با کے پاس کسرہ تھی, تو آپ نے کیا کیا را کو لائٹ کر دیا لخبیر. ٹھیک ہے, اسی طرح سے المقابر را ساکن تھا اس سے پیچھے کسرہ تھی تو را لائٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ تھری کیسز تو جنرل ہیں, جیسے فتحہ والے یعنی ہیوینس کے تھے فتحہ کے تین کیسز, بما کے تین کیسز اور یہ لائٹنس کے کسرہ کے تین کیسز ہیں. عموماً اسٹوڈنٹ اس سے بھی واقف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو چیز ہے یہ آپ کو پتہ ہوتی ہے, موسٹلی آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ آلریڈی جانتے ہوں گے. جو فورتھ کیس ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, اگر را ساکن ہے اور اس سے پیچھے یا ساکن ہے. اب مجھے جلدی سے بتائیے کہ یہ کس سرکمسٹانس میں ایسا ہوگا, را ساکن ہے اور اس سے پیچھے والا لیٹر بھی ساکن ہے, کب ہوگا یہ وقف میں. ویری گڈ, یعنی یہ جو را لائٹ ہے یہ صرف وقف میں آپ کو ملے گا, را ساکن ہے اور را سے پیچھے یا ساکن ہے اور یا سے پیچھے چاہے کوئی بھی حرکت آ رہی ہو را لائٹ ہوتا, فتحہ آ گئی تب بھی بما آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بما نہیں آتا اور یا مد آ گئی یعنی کسرہ آ گئی تو یا مد بن جائے گا, ویسے ہی لائٹ ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے خبیر کی ایگزامپل دیکھی. ٹھیک ہے, لیکن اگر لین بن رہا ہو یعنی یا ساکن سے پہلے فتحہ ہے تو پھر را کے اوپر وقف کرتے ہوئے آپ اس کو لائٹ کر کے پڑھیں گے. جیسے فار ایگزامپل خویر. ٹھیک ہے, بویر تو یہ پھر آپ کا را لائٹ ہو جاتا ہے. اس کے لائٹنس کے فور کیسز ہیں. اب ہمارے پاس لاسٹ میں آ جاتا ہے دو کیسز جس میں آپ کے پاس چوائس ہے, آپ تفخیم بھی کر سکتے ہیں آپ ترقیق بھی کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں وجہان, جب ایک ورڈ کو پڑھنے کے دو طریقے ہو نا تو ہم کہتے ہیں وجہان. وجہ سے ورڈ ہے نا, وجہ کس کو کہتے ہیں, وجہ وجہ فیس کو کہتے ہیں. ہاں, اور وجہان کس کو کہتے ہیں, دو کو. بالکل, تو دو فیسز. ٹھیک ہے, وجہان یعنی ٹو فیسز مینس ٹو ویز, تو یو ہیو ٹو ویز ٹو ریڈ. دو وجہان, دو پاسبلٹیز آپ کے پاس آ جاتی ہیں. اس کے لیے نا ایک ورڈ کو جب پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ٹرم یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں وجہان, یعنی ٹو فیسز ہیں. اب کچھ ایسے ورڈز ہیں قرآن پاک میں, ایکچولی قرآن پاک میں صرف تین ایسے ورڈز ہیں جن کو آپ را کی تفخیم سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور را کی ترقیق سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ورڈز لکھ لیجیے, ایگزیکٹ آیا نمبر اور جو سورہ نیم ہے وہ تو مجھے مطلب نہیں پتا, لیکن ورڈز جو ہے وہ آپ لکھ لیجیے. ٹھیک ہے, ورڈز آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. میں ٹرائی کرتی ہوں کہ مجھے اس کی ایگزیکٹ پلیسمنٹ نہیں مل جائے. اوکے, سب سے پہلا ورڈ ہے اس میں نا. اچھا پہلے ہم اس کا سرکمسٹانس دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کہا کہ تفخیم میں اگر را ساکن سے پیچھے کسرہ ہے اور را ساکن کے بعد استعلاء حرف ہے, لیکن میں نے آپ کو ایک شرط بتائی تھی, استعلاء کے پاس کیا نہیں ہونا چاہیے, ہیوی لیٹر ہے, مگر ہیوی لیٹر کے پاس میں نے آپ کو کہا تھا کچھ نہیں ہونا چاہیے. کیا تھا وہ؟ کسرہ نہیں ہونی چاہیے. ویری گڈ. اگر کسرہ آ جاتی ہے, اگر یہ جو ہیوی لیٹر آ گیا ہے اس کے پاس کسرہ آ گئی ہے تو کیا ہوگا؟ را میں وجہان آ جائیں گے, یعنی آپ اس کو ہیوی کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کو لائٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا کیس بن گیا؟ را ساکن سے پیچھے کسرہ اور را ساکن کے بعد ہیوی لیٹر ود کسرہ. ایسا قرآن پاک میں صرف ایک جگہ کے اوپر ہوا ہے, وچ از ورڈ فرقین. جب آپ پڑھتے ہیں نا فرقین, جب آپ قین کر کے اس کو قین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھیں گے؟ ادھر فرقین اور فرقین, دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے, فرقین اور فرقین, ایک ہی ورڈ ہے. اچھا اب آپ لوگ مجھے بتائیے کہ اگر میں اس ورڈ کے اوپر سٹاپ کرتی ہوں پھر اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ بالکل, ویری گڈ. سٹاپ میں صرف ہیوی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کسرہ کی شرط لگائی تھی نا. اب کسرہ نہیں رہی, کسرہ تھی تو ٹو ویز آئے تھے, اب کسرہ نہیں رہی. جب کسرہ نہیں رہی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کے ٹو ویز بھی ختم ہو گئے. کسرہ نہیں رہی تو آپ چونکہ بعد میں حرف استعلاء آ گیا تو صرف اور صرف ایک ہی وے آپ کے پاس بچ گیا, وچ از تفخیم. پھر صرف آپ تفخیم کر سکتے ہیں, وہ میرو سوادا والا کیس بن گیا. یہ اس کی آیت نمبر مجھے مل گیا, آیت نمبر ہے 63 سورۃ الشعراء, یہ ورڈ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد ہے, یہ کیس سمجھ میں آئے گا؟ ہاں بالکل. تو اگر اسٹاپ کر لیتے ہیں تو صرف ہیوی کر کے پڑھیں گے فرقو, اور اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو فرقین بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرقین بھی پڑھ سکتے ہیں, وجہان پڑھ سکتے ہیں اور اسٹاپ میں صرف ہیوینس. اچھا نیکسٹ ورڈ جو ہے اس کا کیس ہے کہ اگر را ساکن ہو اور اس سے پیچھے والا حرف بھی ساکن ہو. اب یہ کس میں آ گیا؟ یہ کس میں وجہان ہے؟ بالکل جی, آپ نے صحیح لکھا جی, وقف میں آ گیا. جو پھر قن کا وجہان تھا نا وہ کنٹینیویشن میں تھا, قن کے ساتھ مشروط ہے, پھر قن پھر قن. لیکن جو اس کا وجہان ہے یہ سٹاپ کے ساتھ مشروط ہے, ٹھیک ہے, وقف کے ساتھ. را ساکن ہے, پیچھے ہیوی لیٹر آ رہا ہے ساکن, پیچھے بھی ساکن ہے, را بھی ساکن ہے, پیچھے والا لیٹر بھی ساکن ہے, اور پیچھے والا لیٹر کیا ہے؟ ہیوی لیٹر ہے, ہیوی لیٹر ساکن ہے, اور اس سے پیچھے کسرہ ہے. تو سٹاپ میں ہیوی بھی پڑھ سکتے ہیں اور لائٹ بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح, دونوں طریقوں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ قرآن پاک میں دو ورڈز آ رہے ہیں. یہ والا جو وجہان ہے یہ دو ورڈز میں, را ساکن, پیچھے والا حرف ہیوی لیٹر ہے اور ساکن ہے اور اس سے پیچھے کسرہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کیا ورڈ ہے؟ عین القطر. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ آپ کے پاس, آئی نو دس از ان سورۃ السبع, لیکن میں اس کو تھوڑا لوکیٹ کر رہی ہوں کہ ایگزیکٹ کس جگہ کے اوپر ہے. ہاں یہ ہے آئی نمبر 12, وأسلنا له عین القطر. ٹھیک ہے, را ساکن, پیچھے ہیوی لیٹر ساکن تو اور اس سے پیچھے کسرہ. اب آپ را کو دونوں طریقوں کے ساتھ ساکن کر سکتے ہیں, ہیوی بھی کر کے کر سکتے ہیں اور لائٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں. عین القطر, عین القطر, اور عین القطر, لائٹ بھی. لائٹ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے بٹ ورک آن اٹ, یو نو یو کین پریکٹس آن اٹ, کیونکہ آپ کو دونوں طریقے آنے چاہیے. پریکٹس کریں تاکہ دونوں طریقوں سے آپ اچیو کریں. آپ اس کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں جو آپ کی زبان کے اوپر زیادہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن آپ دوسرے طریقے کو بھی لرن کریں. عین القطر اور عین القطر, ٹھیک ہے, را جو ہے وہ لائٹ ہو جائے گا. اچھا جی, جو ایک تو اس ورڈ میں ہے اور دوسرا ورڈ آتا ہے مصر, اور یہ صرف وقف میں ہے. کنٹینیو کریں گے تو پھر کیا کریں گے را کے ساتھ؟ عین القطر, اس کو اگر کنٹینیو کریں تو پھر را کو کیا کریں گے؟ ہیوی لائٹ, کیا کریں گے؟ لائٹ, گڈ, کیونکہ ورڈ ہے عین القطر, کسرہ کے ساتھ ہے را, تو لائٹ کر کے پڑھا جائے گا. اوکے, اور اسی کیس کا جو دوسرا ورڈ ہے وہ ہے مصر. صحیح, اب اس میں جو ورڈ آپ کے پاس آتا ہے وہ ہے مس را, عموماً را فتحہ کے ساتھ آتا ہے. اگر پڑھتے ہیں مس را, پھر را ہیوی ہو جائے گا. سٹاپ کریں تو را ساکن, پیچھے ہیوی لیٹر ساکن, اور اس سے پیچھے کسرہ. پھر اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ہیوی لائٹ پوز. مصر, مصر, ہیوینس تھوڑی آسان ہے, اور مصر را لائٹ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آگے؟ ابھی ہمارے پاس ہے ٹائم تھوڑا سا. یہی ہے را کے کیسز نا, ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. جو ڈفرینٹ ون ہے نا, ان کو آپ بار بار قرآن پاک میں فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ پھر نا اگر آپ کو پتا بھی ہے نا تب بھی وہ اسکپ ہو جاتے ہیں. عموماً اسٹوڈنٹ پڑھتے پڑھتے اسٹاپ کرتے ہیں, خوئی وہ یوز ٹو ہوتے ہیں نا اس طرح کرنے کے, ان کے ذہن میں نہیں رہتا. تو آپ بار بار قرآن پاک میں جہاں جہاں آئے نا ان کو مارک کیجیے تاکہ یہ آپ کو یاد رہے. صحیح ہے, ابھی آپ نا مجھ سے بک ون سے ریلیٹڈ کوئی بھی جو سوال ہے جو کچھ سمجھ نہیں آیا ہوا, ابھی ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. کہاں تک پہنچ گئی آپ لوگوں کی ریویژن؟ ہو رہی ہے ریویژن, ہو رہی ہے یا نہیں؟ جی پوچھئے. الحمدللہ, دیٹس گڈ. جی سسٹر آ رہی, آپ کا کیا سوال ہے پوچھیے. الحمدللہ, لاکھ. اوکے, آنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ورڈ ہے اور ورڈ ناؤن ہے, کوئی بھی ناؤن ہے, اور اس ورڈ کے روٹ کے اندر لام ساکن اگر موجود ہے, ٹھیک ہے,
تو اس صورت میں
سوری آئی لاسٹ دا ٹریک. اوکے صحیح, اگر لام ساکن ورڈ ناؤن ہے اور اس کے روٹ کے اندر لام ساکن موجود ہے تو اس کو ہم لام الاسم کہتے ہیں. تل کا جو ہے نا, تل کا کو ہم ناؤن تسلیم کرتے ہیں نا. تل کا گرامر کے حساب سے یہ کیا ہے, اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ دو طرح سے آپ ناؤن کو ڈیوائڈ کرتے ہیں نا. ایک ہوتے ہیں, جی بالکل, اسم اشارہ ہے نا, یہ مؤنث, اسم اشارہ مؤنث ہے. وہ جو ہے اسم معرفہ اور اسم نکیرہ. تو جو اسم اشارہ ہے, اٹس اے کائنڈ آف اسم معرفہ. اسم معرفہ کی اقسام کے اندر آتا ہے نا اسم اشارہ. اسم ذات ہے, اسم صفات ہے, اسم اشارہ ہے. تو یہ جو ہے یہ اس کی اسم کی ٹائپس ہیں, اس لیے آپ تل کا جو ہے اس کو اسم کے اندر لیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جیسے ملک کے اندر آ رہا ہے ورڈ, الفا فن کے اندر آ رہا ہے ورڈ لام ساکن, یہ بھی ناؤن کا ہے. یہ جو ہے یہ ناؤن کے ہیں. ناؤن اور ورڈ میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ تھوڑی بہت گرامر کو فوکس کریں نا, وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی بالکل, اس میں ہمیشہ اظہار ہوتا ہے, نیور اعتدام. بیمسویطر, ہاں اچھا, یہ سورۃ الغاشیہ بیمسویطر آیہ نمبر 22. را ول بی لائٹ ہیئر. جی بالکل, بیمسویطر یہ والا جو را ہے یہ لائٹ ہوگا. کیونکہ اس میں تو را ساکن سے پہلے سمپل کسرہ آ رہی ہے نا, اس وجہ سے یہ والا را لائٹ ہے. وعلیکم جی. اور کوئی سوال؟ یہ جو لام ساکن کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں نا, اس کو پہچاننے کے لیے آپ سب سے پہلے نا, لام تعریف از ایزی. سو آپ دیکھیں, اچھا لام تعریف تو نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر دیکھیں, وافا سما تو نہیں آ رہا واو ساکن لام ساکن سے پہلے, اس کا مطلب ہے امر بھی نہیں ہے, حل اور بل تو نہیں ہے. اچھا وہ نہیں ہے تو حرف بھی نکل گیا. ناؤ اٹس اونلی لیفٹ, یو نو یو اونلی ہیو اسم اور ورب. تو جو ورب ہوتے نا, عموماً آپ کو جو وربز نظر آ رہے ہوتے ہیں نا, ہمیشہ تو نہیں لیکن عموماً جو وربز ہوتے ہیں وہ لیٹر یا, تا, نا اور آ ان سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ان حروف سے شروع ہوتے ہیں. جیسے یعلمون, تعلمون, نعلمون, اعلمو, اس طرح کے ورڈ سے شروع ہوتے ہیں. یہ حروف جو ہیں یہ پہلے آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی ورڈ جیسے یلتفت, تو یہ جو ہے یہ پھر اس طرح کے اگر ورڈز آ رہے ہیں تو پھر آپ نا ان کو ورب ایز ورب کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. قلبو از اے ناؤن. قلب از اے ناؤن. قلبو ہو. جی بالکل, یہ لام الاسم ہے. And we do اظہار here قلب کے اندر. خلقن, قلبن, یہ تنوین سے بھی پتہ چل جاتا ہے. ایون خلقی ہو اگر تو بھی آپ اس کو میننگ سے بھی کر سکتے ہیں. قلب اور خلق, یو نو. ایکچولی عربک میں نا ہم جو ایک ہوتا ہے نا کام کرنا, ورب آپ اسی وقت کہتے ہیں جب اس کے اندر ٹینس ہو, یعنی کام کیا تھا, کیا ہے یا کیا ہوگا, یہ چیز شرط ہوتی ہے ورب کے لیے. اگر کام جنرلی مینشن کیا جا رہا ہے نام کے ساتھ تو پھر جو ہے یہ ناؤن ہو جاتا ہے. جیسے اس نے کام کیا تھا, وہ کام کر رہا ہے, وہ کام کرے گا, ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا ورب. اگر ہم کہتے ہیں نا کام کرنا تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے, ناؤن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل استغفر, اس نے استغفار کیا, یا یستغفرو, وہ استغفار کرتا ہے یا وہ استغفار کرے گا, ٹھیک ہے. اب جب آپ کہتے ہیں استغفارو تو اس کا کیا مطلب ہو جاتا ہے, یہ ناؤن بن گیا. استغفار جو ہے یہ ناؤن ہے, استغفار, استغفار کرنا, یہ کام کا نام ہو گیا, تو اٹس اے ناؤن. جی بالکل, نہیں تھوڑا سا. نزلتا, نزلتا جیسے میں نے ابھی بتایا نا, نزلتا نون سے شروع ہو رہا ہے نا, تو اس سے ورب لام آ رہا ہے بیچ میں ساکن, نزلتا, نزلتا. جی مصدر جو ہے وہ اس سے مصادر جو ہے وہ ناؤن ہوتا ہے. مصدر کی پہچان ہوتی ہے نا سیکنڈ لاسٹ لیٹر سے پہلے الف آ رہا ہوتا ہے. استغفار, استکبار, لاسٹ والا جو لیٹر ہے اس سے پہلے الف آ رہا ہوتا ہے, روٹ کا لاسٹ لیٹر. سورۃ الکہف آیہ نمبر 21. اوکے 21. اچھا بنیانن, آگے اگر آپ اس کو اسٹاپ کرتے ہیں پھر تو آپ مد لغوت کے ساتھ اسٹاپ کریں گے نا, بنیانا, اور اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو اٹ وڈ بی بنیانا ربہم. فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم. ٹھیک ہے, یہ ادغام ہو جائے گا تنوین کے بعد, اور آ رہا ہے ادغام ہو جائے گا, بغیر گناہ ہو جائے گا اور کامل ادغام ہوگا. جی اور کوئی سوال؟ الحمدللہ صحیح ہے پھر, ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کے لیے یہیں تک رکھ لیتے. آمین و یا رب. جی انشاءاللہ میں تھوڑا اس ویک میں بزی تھی, میں انشاءاللہ میں نے اپنے اس میں اپنی ڈو لسٹ میں ہے کہ میں آپ کو ٹیسٹ بھیج رہی ہوں, مطلب انشاءاللہ سون آئی ول سینڈ یو. تھوڑا میں بیبی کے ساتھ بزی تھی, شی وازنٹ فیلنگ اوکے, تو پھر جو ہے نا انشاءاللہ میں جلدی ہی آپ کو ٹیسٹ بھیجتی ہوں, تو ریویژن بھی اچھی رکھتے انشاءاللہ. اللہم آمین, جزاک اللہ خیرا, اللہم آمین. ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر کنٹینیو کرتے. بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیر, آپ سب کا جزاک اللہ خیر. سسٹر ہے نا آپ کا, الحمدللہ آپ نے آج نیا ٹاپک لرن کیا ترقیق اور تفخیم کے اعتبار سے, اور الحمدللہ ہم نے جو چیزیں اس میں لرن کی تھیں لیٹرز کے ہیوی اینڈ لائٹ ہونے کے اعتبار سے تو سب کچھ سمجھ آ گئی نا, اور اللہ کا شکر ہے. آپ دیکھیں گے یہ چیزیں ہماری کتنی کامنلی یوز ہو رہی ہوتی ہیں, خاص کر را کے اندر. جب مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے جب ویری فرسٹ ٹائم پڑھا تھا یہ جو را کے رول تھے, اسپیشلی جو وجہان تھے, اس وقت یہ چیزیں بہت ڈیفیکلٹ لگتی تھیں نا, مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, یا خاص کر جس میں حمزۃ الوصل کے ساتھ ہے. لیکن الحمدللہ اب ایزی, الحمدللہ بہت ایزی کر کے سمجھ میں آیا ہوگا نا آپ لوگوں کو. جی الحمدللہ. اور اس کی سب سے زیادہ ہم ان چیزوں سے فائدہ کب اٹھا سکتے ہیں, یہ سب ہم لرن کر رہے ہیں, ایوری کلاس میں پڑھتے ہیں ایوری فرائیڈے, لیکن یہ چیزیں ہمیں فائدہ کب دیں گی؟ الحمدللہ جی, پریکٹس سے, بالکل جی, وی ہیو گریٹ ٹیچر, الحمد للہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فی, اللہ تعالیٰ سے رہنا کے بھی علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے نا, کیونکہ دیکھیں یہ بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر ماشاء اللہ اتنے اچھے ٹیچرس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا, گرامر بھی اور تجوید بھی, اور کہیں ہمیں جانا نہیں پڑا, کہیں ہمیں اٹھ کے نہیں جانا ہوتا. آپ دیکھیں کہ اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے نا, اور اگین جب ہم اس کو ریئلائز کرتے ہیں, اس کا دل سے شکر ادا کرتے ہیں, تو یہ نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں نا. اللہ تعالیٰ بالکل ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے, آمین. اور ہم نے جتنا ہم اس میں اپنا وقت ڈالیں گے اور اس کا شکر اسی طرح ہی کر سکتے ہیں نا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی پیاری نعمت دی ہوئی ہے کہ ہم آرام سے اپنے کمفرٹس آف ہوم میں بیٹھ کر, اگر آپ امیجن کریں کہ یہی آپ کو صبح اٹھ کے نکل کے کہیں جا کر پڑھنا ہو تو کتنا ٹائم بھی لگتا ہے, اور چیزیں اتنی شاید آسان نہیں ہوتی ہے نا, لیکن ہم آرام سے گھر میں بیٹھ کر اور اتنی آسانی سے پڑھ بھی لیتے ہیں, سمجھ بھی لیتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے ٹیچر نہ ہو تو ہمیں لگتا ہے اچھا کیسے بات سمجھ میں آئے گی, تجوید کیسے پڑھیں گے, پتہ کیسے چلے گا کہ فیس کو کیسے اوپن کر, ماؤتھ کیسے اوپن ہوگا, آواز کیسے نکلے گی. جی بالکل, تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, اس پہ ہم جتنا شکر ادا کریں. اور شکر کیسے ہے کہ جو یہ نعمت ہمیں ملی ہے ہم اس کی دل سے قدر کریں اور اس کی بہت زیادہ پریکٹس کریں, ہے نا. اور جو ہمیں ہوم ورکس ملتے ہیں, جو ہمیں پریکٹس کے لیے کہا جاتا ہے, جیسے ابھی سسٹر انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پریکٹس کریں, آل دو ہم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہمیں کہا گیا تو ہم کریں, ہے نا, یعنی ہم اس کو فوکس کر کے کریں کہ اچھا ہمیں کہا گیا ہے نا, اور ہمیں جب یہ نعمتیں مل رہی ہیں تو اسی طرح ہم اس کا شکر ادا کر سکتے. اور پھر یہ کہ ہم اپنی یہ نیت کریں کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم نے آگے ضرور سکھانا ہے, کہیں نہ کہیں سکھانا ہے, چاہے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں, کمیونٹی میں کسی کو سکھائیں, لیکن ہم سکھائیں ضرور نا, بیزن اللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. تو چلیے ہم نیکسٹ سیشن پہ چلتے ہیں, ہماری کتاب کا سیشن, قرض کے مسائل و مسائل, اور ان شاء اللہ تعالی اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اور تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ ان شاء اللہ ہوپ فلی ہمارا ہو جائے گا ٹائم, یا موسٹ پرابلی تھوڑا سا اوپر جائے, لیکن ابھی ہمارے پاس ہے انف ٹائم, تو مجھے لگتا ہے ہم اسے پورا کر لیں گے آج کے ٹائم میں ہی نا, ٹھیک ہے. چلیے جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
چھٹی سورت جو کمی پیش آتی ہے کہ مکروز تحفے میں کوئی چیز آپ کو دے دے, وہ تو جان چڑھائے گا میری چیز ہی میں نے واپس کر دی تو دے دو, تو اگر مکروز تحفہ دے تو کیا ہے. بعض لوگ قرض لینے کے بعد ادھار دینے والوں کو تحائف دیتے ہیں, ایسے تحائف کا قبول کرنا ناجائز ہے. اس بارے میں ایک حدیث اور صحابہ کے اقوال. پہلی چیز, ابن ماجہ اور امام بحقی نے حضرت انس سے نقل کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک قرض دے تو وہ, یعنی مقروض, اس کو تحفہ دے یا سواری پر سوار ہونے کی پیشکش کرے تو وہ نہ تو اس پر سوار ہو نہ ہی اس ہدیے کو قبول کرے. ہاں اگر دونوں کے درمیان پہلے سے اس سلسلے میں کوئی دستور رائج ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں, یعنی دوست ہیں پہلے ہی اکٹھے آتے جاتے ہیں, اسی کی گاڑی میں آتا ہے, یا مطلب یہ کہ یہ کوئی نئی ڈیل نہ ہو, پہلے سے ایسا ہوتا ہے, اٹس فائن ٹرمز کی بیس پہ, لیکن اس کے بوجھ کے اندر آ کر ایسا نہ ہو. انڈر پریشر آ کر قرض لینے والا کوئی تحفہ یا کوئی رائڈ یا کوئی سہولت دیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگی. پھر دوسری روایت امام بخاری نے ابو بردا سے روایت نقل کی, وہ کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو میں نے عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں نہیں آؤ گے کہ میں تمہیں ستو پلاؤں اور کھجوریں کھلاؤں اور تمہیں کیسے گھر میں داخل ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لائے تھے. یعنی اب انہوں نے ہاسپیٹیلٹی شو کی کہ میرے گھر آئیے خاطر کروں گا اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی میرے گھر آ چکے ہیں. تو اس پر انہوں نے فرمایا تم ایسی سرزمین میں ہو جہاں سود عام ہے, جب تمہارا کسی پر قرض ہو پھر وہ تمہیں گھاس کا یا جو کا یا چارے کا ایک گٹھا تحفے کے طور پر بھیجے تو بھی نہ لو, کیونکہ بلا شبہ وہ سود ہے. تقویٰ کا مقام ہے نا. یعنی آپ یہاں سے یہ دیکھیں کہ دوسرے کے مال کے بارے میں اسلام کتنا زیادہ کیئرفل ہے. پھر علامہ عینی نے عبداللہ بن سلام کے اس قول میں کہا کیا, یعنی قرض خواہ کا ہدیہ قبول کرنا سود ہی کے حکم میں ہے کیونکہ وہ اس کے لیے ہوئے قرض پر اضافہ ہے. لیکن یہاں پھر ذہن میں رکھیے گا کہ اگر پہلے سے رشتہ داری, یا مثال ہے کہ آپ نے اپنے بھائی سے 1,00,000 لے لیا, آپ گئے بھائی ایک سوٹ دیتے ہیں لے کے, بھائی آئے ہو کپڑے پہن لو یا اپنی گفٹ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں یہ سود ہوگا, تو وہ سود نہیں ہوگا. تعلقات ہیں نا, کوئی ٹرمز ہے. بس سمپل ایک رول سمجھ لیجئے کہ لا ترر ولا ضرر, سخت معاملے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جتنے پتہ چلتے ہیں زندگی اتنی مشکل لگتی ہے. پتہ نہ ہونا آپ مکھی بھی نکل جائیں گے, کیڑے بھی کھا جائیں گے. ایک ویڈیو کیا میں نے دیکھ لی, اس دن کے بعد میں چائے پیتی ہوں تو مجھے اندر سے کچھ دکھتا ہے. آپ دیکھیں وہ جلیمن والی کوئی کسی نے بھیجی ہے, آئی ڈونٹ نو. اب آپ دیکھیں لاشعوری طور پہ اب ہر چائے میں مجھے کیڑے دکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگا نا. تو ایسی چیزیں اگر صحیح بھی ہیں تو ایسی طرح اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اس کمپنی والوں کو بتانا چاہیے, اس سے فتنہ پھیلتا ہے. تو اب ٹھیک بھی پیتے ہوئے دل خراب ہو رہا ہے, واللہ ہی جس دن سے میں نے وہ دیکھ لی ہے. تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں, ایسی غلط چیزوں کو. اور لوگ کہتے ہیں اس کو اگر نہ بھیجا تو پتہ نہیں آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. دوسروں سے شیئر کرو, دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی نہ رہے جس سے تم شیئر نہ کرو. تمہارے ایمان کا تقاضا ہے, تمہارے اسلام کا تقاضا ہے, بیوقوفی کا بھی یہی تقاضا ہے. تو غلط چیزوں کو سر عام نہیں کھولنا چاہیے. چلیے ایک اور روایت امام عبد الرزاق نے ابن عباس سے نقل کیا, فرماتے ہیں جب تو کسی آدمی کو قرض دے تو اس سے پائے کا بھی تحفہ قبول نہ کر. اب ہمارے ہاں تو پائے بڑی اہم چیز ہے. اس شکاگو ٹرپ میں کوئی ایک دن نہیں بچا جس میں پائے نہ کھائے ہوں. ہر گھر میں پائے, ہر جگہ پائے. میں نے کہا یہ بڑے اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں کہ آپ ہر جگہ پائے بڑے بناتے ہیں. تو بس وہ ایک کلچر ہوتا ہے, جس کلچر میں تھے وہاں ہو سکتے پائے بہت بنتے ہوں گے. عرب لوگ اس کو ہلکی چیز سمجھتے تھے. تو کھر جیسے بکری کا کھر قرا کہتے ہیں اس کو. پھر امام بہکی نے ابن عباس سے نقل کیا, انہوں نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ جس کے ایک دوسرے شخص کے ذمہ 20 درہم تھے, اس مکروز نے اس کو تحائف دینے شروع کیے. ایسے لوگ پھر تحفے کیوں دیتے ہیں, تحفہ لے لو قرض نہ واپس مانگو, اچھا ذرا میں مہلت دے دو. یعنی یہ قسم کا دوسرے کو رام کرنے والی بات ہے نا کہ تمہیں ریلیکس کر رہے ہیں. تو اس صورت میں پھر یہ صحیح نہیں ہوتے. اور جب بھی وہ اس کو ہدیہ دیتا تو وہ قرض خواہ اس کو فروخت کر دیتا, یہاں تک کہ فروختگی سے جمع شدہ رقم 13 درہم ہو گئی. ابن عباس نے شخص کو فرمایا اب تم اس سے صرف 7 درہم لو. انڈرسٹینڈ کی بات آپ نے؟ یعنی اس کو آپ اپنے اوپر لے کر دیکھیں کہ آپ نے اپنی دوست سے تحفہ لیا, ٹھیک ہے, اب وہ آپ سے کہتی ہے میرے قرض واپس کرو, تو وہ قرض نہیں دیتی لیکن آپ کو کوئی یہ کتاب لے دی, آپ کو کچھ دی. اب باہر گئی آپ اس کتاب کو بیچ کے آئیں, آپ کو $10-12 مل گئے اس کے, مثال ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی اصل رقم میں سے کاٹ لو, تحفہ نہیں قبول کرو, وہ اس کے حساب سے کاٹ کے صرف 7 درہم واپس لو. تقویٰ ہے نا, ورنہ تو یہ باتیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں ماننی اور سمجھنی. امام بہکی نے سالم بن ابی الجوت سے روایت نقل کی, کہتے ہیں انہوں نے بیان کیا ہمارا ایک پڑوسی مچھیرا تھا. مچھیرا کون ہوتا ہے؟ جو مچھر پالتا ہے. مچھر تو نہیں پالتا, فشر. کسی شخص کے اس کے ذمہ 50 درہم تھے, وہ اس کو مچھلی بطور تحفہ دیتا رہا. قرض دینے والے نے ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا جس قدر مچھلی اس نے بطور تحفہ تمہیں دی ہے اس کی قیمت اصل رقم سے کاٹ دو. سبحان اللہ. پھر اسی طرح امام عبد الرزاق نے ابو اسحاق سے روایت نقل کی کہ ایک شخص ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا, کہا بے شک میں نے ایک شخص کو قرض دیا تھا تو اس نے مجھے تحفہ دیا. آپ نے فرمایا اس کا تحفہ اس کو واپس کر دو یا اس کو اس کا بدل دو. یعنی پھر جو تحفہ اس نے دیا اس طرح کا تحفہ تم بھی اس کو دے دو. ایک دوسری روایت میں آتا ہے یا اس کے ذمہ جو قرض ہے اس میں سے اس تحفے کی قیمت کو شمار کر لو. امام مالک اس بارے میں کہتے ہیں، پہلے سے مروجہ باہمی معاملہ یا ہدیہ دینے کے کسی نئے شرعی سبب کے بغیر مقروض کا تحفہ قبول نہ کیا جائے، تو قرض ہی کی ادائیگی کی فکر کیجیے. اب یہ باتیں کرتے ہوئے مجھے کچھ معاشرتی نارمز یاد آ رہے ہیں، جیسے مثلا کسی جگہ شادی ہوئی، پھر شادی ہو کے رشتہ ٹوٹ گیا، اب وہ لڑکی کا جو سامان اور جہیز یا کچھ بھی ایسی جیسی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو انہوں نے اس میں سے واپس نہ کی. کیا کہا؟ لڑکے کی پڑھائی پہ جو پیسہ لگا تھا وہ ہم نے اس کے بدلے میں یہ چیزیں رکھ لی. بھئی اگر لڑکے کی پڑھائی پہ لگا تھا تو اس لڑکی کا کیا قصور تھا؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لڑکی آلوں سے کیوں لو یہ سب جہیز کے نام پر، کیونکہ ہم نے بھی تو اپنے لڑکے کو پڑھایا لکھایا، تو تبھی تو وہ اتنا بڑا افسر بنا، وہ کمائے گا تو یہ سارا پیسہ لڑکی کو ہی فائدہ ہوگا نا، تو بھئی آپ اب دوسروں سے تو نہیں لیں گے نا. تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملے جو ہوتے ہیں اس میں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے علامہ شوکانی کہتے ہیں، ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ بلا شبہ اگر تحفہ دینا یا آریتن، آریتن کس کو کہتے ہیں؟ ادھار، ٹھیک ہے، کوئی چیز دینا یا اسی طرح کی کوئی اور صورت اختیار کرنا قرض کی واپسی کی مدت میں آسانی کے لیے ہو، یا قرض دینے والے کو رشوت دینے کی غرض سے ہو، یا قرض دینے والے کو قرض دینے کے عوض کچھ فائدہ پہنچانے کی خاطر ہو، تو ایسا کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ سود کی قسم ہے یا رشوت کی، اور وہ دونوں ہی حرام ہے. اور اگر یہ صورتیں ادھار لینے اور دینے والے کے درمیان پہلے سے موجود تھیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ایسی صورتیں اختیار کرنے کا کوئی مقصد بھی نہ ہو تو ظاہر بات یہی ہے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ اس بارے میں ممانعت متعلق ہے. تو خلاصہ کیا نکلا ہے 6 نمبر پوائنٹ کا، کہ اگر پہلے سے لین دین چلتا ہے، لین دین دنیا کے معاملے ہیں تو اٹس فائن، لیکن ایک نئی ڈیل ہے اور اس کے بعد صرف تحفہ دے کر آپ اس کی مدت کو ذرا ڈیلے کرا رہے ہیں یا اس سے کچھ کریں، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. بات واضح؟ اب اگلا دیکھیے، مقروض سے خدمت یا مہمانی لینا. اب یہ وہ مثال آگی جو ابھی میں نے آپ کو ماسی کی دی. علامہ ابن قدامہ نے امام بن ابی موسیٰ سے روایت نقل کی، کہتے ہیں کہ اگر اس نے دوسرے شخص کو قرض دیا، پھر اس سے کوئی ایسا کام لیا جو کہ قرض دینے سے پہلے نہیں لیتا تھا، تو یہ وہ قرض ہے کہ اس نے فائدہ کمایا، اور ایسا قرض دینا حرام ہے. اور اگر اس نے قرض خواہ کی مہمانی کی اور اس سے پہلے اس کے درمیان ایسی صورت نہ تھی، تو قرض خواہ نے جو کھایا اس کا حساب کیا جائے گا، یعنی کھانے کے بقدر رقم مقروض کے قرضے سے ہٹا دی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو بس یہی دعا کریں کہ کسی سے لین دین پڑے ہی نہ. آپ دیکھیے، یہ میں نے جو جملہ پیچھے شروع میں بولا تھا کہ کوئی ایسے نہیں بول دیا تھا، کہ ڈیلنگز اور معاملے اور خاص طور پہ مالی معاملے جو ہے نا، یہ دنیا کی بلسرات ہے. جیسے آخرت کی بلسرات پہ انسان پھسل پھسل جاتا ہے، وہاں جا کے انسان کو مشکل پڑے گی، اسی طرح سے اس دنیا میں بھی یہی حالات ہے. اللہ کا حق بھی پورا کریں، اللہ تو حق رکھتا ہے کہ ہم اس کے حق کو پورا کریں، لیکن اگر میں اور آپ صرف اپنی دنیا کی چیزوں کو دیکھ لیں اور ان چیزوں پہ رکھیں، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو خوف آنے لگتا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اہم ترین ٹاپک ابھی تک کے پڑے ہوئے ٹاپکس میں سے ہم کریں گے، قرض کی زکات. اس میں بڑی غلطیاں کھاتے ہیں ہم لوگ، یعنی جو ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو کیا ہم اس کی زکات سال کے اینڈ پہ دیں گے، یا کسی سے ہم نے قرض لیا اب ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کی زکات کون دے گا؟ اس میں بہت سارے ایشوز آئیں گے انشاءاللہ، انٹرسٹنگ ایشوز ہیں. قرض کی زکات پیج 205 ہے، ہر ایک کی بک میں فرق ہے، میرے ایک بک میں 167 ہے، ایک میں 205 ہے. قرض کے مال کی زکات کے بارے میں کیا ہے؟ ایک مسئلہ کیا ہے کہ بطور قرض دی ہوئی رقم یا چیز کی زکات کون دے گا، رائٹ؟ آپ کہتے ہیں نا زکات ایک منی جو آج سے لے کر پورے سال تک آپ کے پاس رہی، اینڈ پہ اس پہ زکات، ٹھیک. اب آپ نے کسی سے قرض لیا ایک سال کے لیے، آج کی ڈیٹ پہ لیا تھا 2015 میں، تو وہ پورا سال رقم آپ کے پاس رہی نا. اب وہ رقم تھی کسی اور کی، رہی آپ کے پاس، تو جب اینڈ پہ آپ حساب کریں گے زکات کا، تو آپ کے ذہن میں کوشچن آئے گا کہ اس پیسے کی کروں کہ نہیں. اور جس نے آپ کو دیا تھا وہ بھی ایک سال کا حساب کرتا ہے، اپنے پیسے لکھتا ہے، تو وہ سوچے گا تھے تو میرے ہی، تو دیے ہوئے تو میں نے ان کو تھے، میرے پاس تو نہیں، تو پھر کیا میں اس کی زکات دوں گا نہیں؟ یہ سوال، یعنی ایک بیگ ایشوز پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. کیا مقروض قرض کی زکات ادا کرے گا یا قرض دینے والا کرے گا؟ تو پہلے کو دیکھتے ہیں، کیا مقروض لیے ہوئے قرض کی زکات ادا کرے گا؟ علماء امت نے اموال کو دو قسموں میں تقسیم کیا، یعنی دیر آر ٹو ڈفرنٹ کائنڈز آف دی منی. پہلی قسم ہے اموال باطنہ، جیسے نقدی، سونا، چاندی اور سامان تجارت، دوسری قسم ہے اموال ظاہرہ، جیسے چوپائے غلہ پھل. اب دیکھ رہے نا کہ باتیں نہ کیا کہ یہ نقدی، یہ پیسہ پڑا رہتا ہے، نہ آپ سے کھانے کو مانگتا ہے نہ پینے کو مانگتا ہے. سونے کی ڈلی چیزیں نا چوپائے، کھانے کو مانگیں گے نا. غلہ ہے، حاصل کرنا ہے تو اس کو محنت کر کے حاصل کریں گے، یا خراب ہونے کا ڈر ہے پھل. تو ان دونوں پہ ڈفرنٹ تھنگز ہوں گی. کیسے؟ جمہور علماء کے نزدیک ہم والے باطنہ والے مقروض پر قرض کی زکات نہیں ہے. یعنی پہلی جو صورت ہے نقدی سونا چاندی، اس کے بارے میں کیا ہے؟ مقروض کون ہے؟ جس نے قرض لیا، وہ اس کی زکات نہیں دے گا. قرض کی چیز یا رقم کو اس کی ذاتی قابل زکات رقم میں شامل تصور نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر اس کے پاس کل 2 لاکھ روپے ہیں، جس میں 1 لاکھ ذاتی اور 1 لاکھ قرض کے ہیں، تو صرف 1 لاکھ کی زکات ادا کرے گا، 2 لاکھ کی نہیں کرے گا. بات ٹھیک ہے؟ ایسی اس صورت میں کل موجود 2 لاکھ ہے، لیکن زکات 1 لاکھ پر ہوگی، کیونکہ اس کی اصل میں 1 لاکھ ہے. اور اگر اس کے پاس کل موجود 1 لاکھ ہے اور وہ 1 لاکھ ہی کا مقروض ہے، تو اس صورت میں اس پر سرے سے زکات فرض ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی حقیقی حیثیت صفر ہے. اتنی بات بھی واضح ہے نا؟ یعنی قرض کا ہی 1 لاکھ اس کے پاس ہے، اپنے ہیں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں نہیں ہوگا. یا اگر 1 لاکھ اس کے پاس ہے لیکن اس نے کسی کا 1 لاکھ قرض دینا ہے، تو اصولاً تو اس کو کیا کر دینا چاہیے کہ وہ 1 لاکھ قرض میں دے دے مقروض میں، لیکن ہو سکتا ہے وہ 1 لاکھ اس کے کسی کام میں لگاؤ. تو جس کے اوپر 1 لاکھ ہی قرض ہے اور اس کے پاس ہاتھوں میں کیش یا کاروبار میں ڈیلنگز میں 1 ہی لاکھ ہے، تو مطلب وہ نصاب سے ہی نکل گیا نا اس زکات کے. یہ رائے آئمہ، اوتا، سلیمان بن یسار، میمون بن مہران، حسن، نخعی، لیث، مالک، ثوری، اوزائی، اسحاق، ابو ثور اور اصحاب رائے کی. پھر اس کے بعد آئمہ کرام میں سے ربیہ، حماد بن ابی سلیمان اور شافعی کے جدید قول کے مطابق قرض کی زکات مقروض کے ذمہ ہوگی. یعنی اب یہ دیکھیے کہ اپوزٹ ہو گیا نا، یہ ان کی رائے ان سے فرق ہے. چلیے ان کو سب کو پڑھ کے پھر اینڈ پہ تقابل ہوگا. اموال ظاہرہ کون کون سے تھے؟ بھیڑ بکریاں، جانور اور دوسری غلہ وغیرہ پھل. اموال ظاہرہ کے متعلق امام احمد سے 2 روایات نقل ہیں. ایک روایت کے مطابق ان کا حکم اموال باطنہ جیسا ہی ہوگا، یعنی مقروض کو زکات نہیں دینی پڑے گی، کہ اس کی زکات مقروض کے ذمہ نہیں ہے. اور یہی رائے پھر تا حسن، سلیمان، میمون بن مہران، نخعی، ثوری، لیث اور اسحاق کی ہے. یہ سب بڑے بڑے آئمہ کرام تھے. دوسری رائے آئمہ مالک، اوزائی، شافعی کی، امام احمد سے بھی اسی میں. ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ جمہور علماء کس کو کہتے ہیں؟ جمہوریت سے ہی سن لیجئے نا، جمہور میجورٹی، یعنی میجورٹی آف دی سکالرز کے مطابق اموال باطنہ والے مقروض پر قرض کی زکات نہیں ہے. بعض علماء کے نزدیک اموال ظاہرہ والے مقروض پر بھی قرض کی زکات نہیں، اور بعض کے نزدیک اموال ظاہرہ والے مقروض پر قرض کی زکات ہے. بات سمجھ گیا نا؟ یعنی پہلی والی چیز میں تو کوئی شک نہیں ہے، دوسری 2 صورتیں. اب وجہ ہے کیوں، نیکسٹ کوسچن، کیوں نہیں ہے بھائی مقروض پہ؟ وہ تو مال سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو مقروض پر قرض کی زکات نہ ہونے کے دلائل، حدیثیں، دلائل کہ کیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ زکات نہیں دے گا. تو اس کے بارے میں امام مالک، عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، بہکی نے صائب بن یزید سے روایت نقل کی. انہوں نے بیان فرمایا، میں نے عثمان بن عفان کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے، بلا شبہ یہ تمہارا زکات کا مہینہ ہے، بس جس کسی کے ذمہ قرض ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ادا کرے، پھر باقی کی زکات ادا کرے. ایک روایت میں ہے، بس جس پر قرض ہو بس وہ اس کو ادا کرے، اور اپنے باقی ماندہ مالوں کی زکات ادا کرو. بات واضح ہوگی. اسی طرح حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں، اچھا یہاں زکات کے مہینے کا جو بات ہے نا، یہ نیچے حاشیہ پڑھ لیجئے کہ زکات کے مہینے سے ان کی مراد رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور ادائیگی زکات کے لیے رمضان کے مہینے کا تعین ضروری نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں کہ اب زکات رمضان میں نکالے. حاصل شدہ مال پر سال مکمل ہونے کے پیش نظر کسی بھی مہینے کو زکات کی ادائیگی کا مہینہ بناتے ہیں. تو پھر عموماً لوگ رمضان میں کیوں نکالتے ہیں؟ زیادہ ثواب، پورا سال بھوکوں کو رہنے دیں کہ ہم رمضان میں کھانا دیں گے آپ کو. خیر اپنا فائدہ کرتے ہیں، کبھی کبھی دوسرے کا بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ضرورت کب ہے اس کو. اسی طرح علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں، انہوں نے صحابہ کی موجودگی میں یہ بات فرمائی لیکن انہوں نے اس پر اعتراض نہ کیا، اور یہ اس بات پر ان کی موافقت کی دلالت کرتی ہے. زکات دیں گے، فقیر نہیں دیں گے. اگر مکروز کے ذمہ قرض اس کے پاس موجودہ رقم کے برابر یا اس قدر ہے کہ اس کے بعد وہ صاحب نصاب نہیں رہتا، تو وہ فقرا کے دائرے میں شامل ہو کر زکات کا مستحق ٹھہرا. اس سے قرض کے مال کی زکات کا مطالبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ جو بےچارا خود ہی قرض لے رہا ہے، اب یہ ریئل قرض لینے والے ہیں نا، وہی بات ہے. اب جیسے آج لوگ کہتے ہیں ہم زکات تو نہیں دیں گے نا کیونکہ ہمارے اوپر تو بڑے 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 قرضے ہیں، اور ہم قربانی بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے اوپر تو قرضہ ہے، اور ہم حج پہ بھی نہیں جاتے کیونکہ ہم پہ قرضہ. ایک وہ کہتے ہیں نا چور اور اوپر سے سینہ زور. پہلے اللہ کی نافرمانی کے نام پر، تعیشات کے نام پہ قرض لیں گے اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اور بعد میں تو اللہ نہ کرے یہ وقت آ جائے کہ ہم تو اتنا قرض، اور قرض جس کے اوپر اس کو زکات دی جا سکتی ہے، تو کیسے لوگ جو بڑے بڑے ناموں کے ساتھ جیتے رہتے ہیں، کیا پھر وہ لوگوں کی زکات بھی لینا شروع کر دیں گے؟ کیونکہ زکات دی جا سکتی جس پہ قرض ہو. تو آپ کو بات واضح ہو رہی ہے کہ قرض مجبوری کا ہو اور صورت ہوگی، قرض خواہش کا اور وانٹس کا ہوگا تو ڈفرینٹ صورت ہوگی. پھر تیسری چیز، صدقہ خیرات تو اس حد تک کی جاتی ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد بھی ادا کرنے والا تونگر اور غنی رہے. یہاں تو مقروض پہلے ہی سے فقیر ہے، قرض کی چیز یا رقم کی زکات کی ادائیگی اس کے فقر میں مزید اضافہ کرے گی، یعنی پہلے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اور کیسے دے. پھر چوتھی چیز، زکات کی فرضیت ناداروں کے ساتھ تعاون اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تونگری، تونگری دولت مندی کا شکر ادا کرنے کے لیے. اور یہاں تو مقروض خود نادار ہے، اور اسلام کا ثابت شدہ ضابطہ ہے ابدا بنفسی کا ثم بمن تعول. یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، چھوٹی سی ہے، کہ اپنی جان سے شروع کرو پھر ان کے ساتھ جن کی کفالت تم کرتے ہو. یعنی ایک بندے کو اگر کسی کو دینا ہے تو پہلے اپنی ذات کو، پھر اپنے گھر والے، ان کی کفالت کرے، ان کو دینے کے بعد بچ جائے پھر کسی اور کو دے. پتہ چلے گھر میں تو آپ خرچے کے پیسے بھی نہ دیں اور باہر آپ بڑے بڑے خیراتی کام کرتے پھریں، تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے علاوہ نادار مقروض کو تو اس قدر تونگری میسر ہی نہیں ہوئی کہ اس پر زکات واجب ہو. پھر اسی طرح قرض کی چیز یا رقم پر مقروض کی ملکیت حقیقی نہیں. دیکھیں زکات ہے ملکیت پہ، رائٹ؟ تو جو بےچارا مقروض ہے وہ ملکیت تو نہیں، جس کی چیز ہے وہ کسی وقت بھی آ کے تقاضا کر دے گا. تو بےچارا ایک تو قرض لے رہا ہے، اوپر سے اس پہ زکات ادا کرے، تو یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ وقتی اور ظاہری ہے. اس لیے مقروض کے افلاس کی صورت میں قرض خواہ مقروض کے ہاں موجود اپنے مال کا اس سے زیادہ حقدار ہوتا ہے. یہ بات پھر پڑھ لیجئے، یعنی وقتی طور پہ وہ مال اس کے ہاتھ میں آیا، اب مقروض غریب ہو گیا، اس کی صورت میں تو پیسے ختم ہو گئے، بینک کرپسی آ گئی، تو قرض خواہ کون ہوتا ہے؟ جس نے قرض دیا. مقروض کے پاس جاتا ہے، اپنی کوئی چیز پاتا ہے، یہ مسئلہ بیچ میں پڑ چکے ہیں نا، تو وہ چیز وہ لے جائے گا. چھٹی ریزن، جمہور علماء کے نزدیک قرض خواہ اپنے دیے ہوئے قرض کی ادائیگی قرض کی زکات دینے کا پابند ہے. یعنی جس کا مال ہے نا وہ دے گا زکات، آگے ہم پڑھیں گے. مقروض نہیں دے رہا، قرض جس نے دیا وہ دے گا. اب کوئی کہ اچھا جی میرے پاس تو پیسے نہیں، میں نے تو دوسرے کو دیے ہوئے. جیسے اب ہم نے کسی کو اپنے پیسے قرض دیے ہوئے، یہ بات بڑے غور سے سنیے گا، جب مجھے پہلی دفعہ اس کی سمجھ آئی تو میں تو گھبرا گئی. ایک پریکٹیکل چیز آپ کو بتانے لگی ہوں، شاید آپ کا توجہ کبھی اس پہ نہ گئی ہو. مثلا آپ نے کسی کو $5,000 دیے، کسی غریب کو، اس نے کہا میں دے دوں گی ایک سال میں، ایک چھ مہینے میں، وٹ ایور. اب آپ کہتے ہیں کہ اس نے نہیں دیے، سمجھ گئے؟ آپ اس سے مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے میں نہیں دے سکتی، میں غریب ہوں. اچھا آپ نے پڑھ لیے قرض دینے کے بہت سے فائدے، مدت بڑھاتے جائیں گے، ہر دن اتنا صدقہ دینے کے برابر، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ جب تک اس سے لینے کی نیت رکھتے ہیں نا، تو اسٹل یو نیڈ ٹو پے دا زکات. ₹5,000 آپ کے کسی کے پاس ہیں اور وہ دے نہیں پا رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لینا ہے، تو ہر سال آپ کو ان پیسوں کی زکات دینی پڑے گی. ثواب تو ادھر سے مل رہا ہے، اور ادھر کیا ہوگا؟ یہ بھی سوال کیا نا کہ پہلے اپنے اوپر قرض چڑھا کے پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی دوسروں کو کہیں کہ اب ہم پہ خرچ کریں کیونکہ ہم غریب ہیں. تو کسی نے کسی کا استاد سے سوال کیا تھا ایسا، چوری اور اوپر سے سینہ زوری. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص تھا، تو اس نے کیا کیا کہ ایک باغ میں سے سیب چوری کیا، ٹھیک ہے، 10 چوری کی، یا جیسا بھی سنیریو تھا. اچھا خیر، ایک سیب چوری کیا, اب مالک کو پتا چلا, اس نے جا کر اس کے اوپر مقدمہ کر دیا. تو جب اس کا مقدمہ چل رہا تھا تو جو چوری کرنے والا تھا وہ جب لایا گیا تو اس نے کہا کہ دیکھیں قاضی صاحب, سٹل میرا حق بنتا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو میں نے اس کا ایک سیب چوری کیا نا, تو اس سیب کو چوری کر کے میں نے صدقہ دے دیا, تو اللہ تعالیٰ ایک دینے والے کو 10 کا بدلہ دیتا ہے. تو وہ ایک چوری کا سیب جو تھا اس کو میں نے جب صدقے میں دیا تو مجھے 10 سیب صدقہ کرنے کا اجر ملا, تو ان 10 میں سے ایک اس کا تھا, 9 میرے تھے. بس سمجھ گئے؟ نہ سمجھ آئی تو گھاڑی میں گھر جاتے ہوئے سوچئے کہ اچھا وقت گزرے گا. یعنی بعض دفعہ ہم اس طرح کی نیکیاں لینا چاہتے ہیں, دوسرے کی نیکی چرا کے صدقہ کر دیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سے جمہور علماء کے نزدیک قرض کو اپنے دیے ہوئے قرض کی زکات دینے کا پابند ہے, مقروض کو بھی قرض کے مال کی زکات ادا کرنے کا پابند کرنے کی صورت میں ایک ہی مال پر 2 دفعہ زکات واجب ہوگی, جو کہ شرعاً درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کون سے اموال کی بات ہوئی؟ باطن, یعنی سالڈ چیزیں. اب آگے دیکھیں دوسری کائنڈ, پہلی کیا تھی؟ باطن, اب کیا ہے؟ ظاہرہ. ظاہرہ میں کیا تھا بول دیجیے شبر, جانور, فروٹ, کھانا. اب اس کے اوپر زکات کون دے گا؟ 2 چیزیں تھیں نا اس میں. ایک اسکالرس کا گروپ کہتا ہے کہ وہ زکات دے گا جس میں قرض لیا, دوسرا کہتا ہے نہیں دے گا. تو پہلے دلائل ہم کون سے پڑھیں گے؟ جو کہتے ہیں کہ زکات دے گا وہ. مقروض آزاد مسلمان اور صاحب نصاب ہونے کی بنا پر دیگر مسلمانوں کی طرح جس طرح ان پر زکات فرض ہوتی ہے اس لیے اس پر فرض ہوگی. دوسری وجہ وہ کہتے ہیں کہ اموال ظاہرہ پر زکات کی فرضیت نسبتاً زیادہ مؤکد, مؤکد کے جس کی تاکید ہے. فقراء اور مساکین کی نگاہ ایسے مالوں پر قدرے زیادہ ہوتی ہے اور انہیں ان کی زکات میں سے کچھ حاصل ہونے کی توقع زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اسلامی حکومت کے اعمال, اعمال کون ہوتے ہیں؟ زکات وصول کرنے والے. ترجیح کیا تھی؟ رجع سے نا, ترجیح. دونوں آرا میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے سے پہلے دونوں طرف کے دلائل پر غور و فکر کرتے ہیں. چند دلائل کیسے؟ مقروض پر قرض واجب ہونے کی پہلی دلیل کہ وہ نصاب کا مالک ہے, محل نظر ہے, اس کی نصاب کی ملکیت محض وقتی اور ظاہری ہے, حقیقی نہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس بقدر نصاب نقد یا مویشی یا غلہ یا کوئی اور چیز ہو اور اس کے ذمہ قرض بھی ہو, اور جب ہم قرض کی رقم یا اس چیز کو اس کے پاس موجودہ چیز یا رقم سے ہٹا دیں گے تو وہ صاحب نصاب نہیں رہے گا, اور کسی شخص کی حقیقی حیثیت تو اس کے ذمہ واجبات نکالنے کے بعد ہی متعین ہوتی ہے. بات واضح کہ جو اس کے پاس مال ہے اس وقت, لیکن اگر ہم اس کو الگ کر دیں, مثال ہے کسی کے پاس اس وقت 8 تولے سونا, اب جب وہ 8 تولے سونا ہے تو اس وقت تو وہ صاحب نصاب بنا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن جب مالک اپنا اصل سونا اسے لے جائے گا جو 4 تولے تھا, تو 8 میں سے 4 چلے گئے تو 4 رہ گئے, تو وہ تو نصاب 7.5 تولے سے نیچے چلا گیا. یہ بات ہو رہی ہے. پھر دوسری, اموال ظاہرہ والے مقروض پر قرض کی زکات کے دلائل کی اساس اموال کی 2 قسموں میں تقسیم پر ہے, لیکن ان دونوں کے درمیان حد فاصل قائم کرنا کٹھن کام ہے, خصوصاً موجودہ دور میں اموال باطنہ میں شمار کیے گئے بعض اموال اموال ظاہرہ سے کچھ کم یا نہیں. فیکٹریوں میں تیار کی ہوئی مصنوعات, دکانوں میں سجایا ہوا سامان تجارت اور منڈیوں میں جمع کی ہوئی تجارتی چیزیں کسی طور پر اموال ظاہرہ سے کم یا اور واضح نہیں. اس کے برعکس مقروض پر قرض کی زکات نہ ہونے کے دلائل کافی زیادہ ہیں. اتنے جو دلائل ہیں, اس کے بعد کیا سمجھ میں آیا؟ کہ مقروض پر قرض کی زکات ہوگی, یعنی دلائل. اب اس کے اپوزٹ دوسری صورت کیا ہے؟ مقروض پر قرض کی زکات نہ ہونے کے متعلق اقوال. ٹھیک ہے, چند باتیں اور ہیں. یعنی بیسیکلی یہ ایک ایشو ہے, اسی کا اب دوسری چیز ہے. آپ نے کچھ واقعات پڑھ کے اب مزید اس کو دیکھ رہے ہیں, اور ابھی تک ہم ساری بات کس پہ کر رہے ہیں کہ جانور, کراپ, جو بھی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر کچھ لگتا بھی ہے یا خراب ہو سکتی ہیں, اس صورت میں مقروض اس کی زکات نہیں دے گا. اب اس میں چند باتیں مزید ہیں. امام مالک نے یزید بن خصیفہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے سلیمان بن جسار سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا کہ اس کے پاس مال ہے اور اس کے بقدر اس پر زکات ہے, یعنی اس کے پاس مال ہے اور اسی کے مطابق اس کے پاس زکات ہے. علیہ زکات, کیا اس پر زکات ہوگی؟ تو انہوں نے کہا لا, نہیں. یعنی امام مالک بھی کہتے ہیں کہ زکات نہیں ہوگی. امام ابن شیبہ نے طاؤس سے روایت نقل کی, جب تم پر قرض ہو تو اس کی زکات ادا نہ کرو. اسی طرح تیسرا قول ابن ابی شیبہ نے عطا سے کہا کہ ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کے ذمہ سال دو سال کا قرضہ ہے, پوچھا گیا کیا وہ اس کی زکات ادا کرے گا؟ افا یو زکی ہی؟ انہوں نے فرمایا لا, نہیں. چوتھی دلیل امام عبد الرزاق نے ابن جریج سے روایت نقل کی, انہوں نے بیان کیا میں نے عطا سے پوچھا ایک کھیتی والے شخص کا قرض اس کے مال سے زیادہ ہے, کیا وہ کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا میں نہیں سمجھتا کہ جس شخص کا قرض اس کے مال سے زیادہ ہو کہ اس کی کھیتی یا اصل میں کوئی صدقہ واجب ہو اور وہ کھیتی کی کٹائی کے دن بھی اس کا حق ادا نہیں کرے گا, یعنی زکات نہیں دے گا. اسی طرح امام ابن ابی شیبہ نے ابراہیم سے نقل کیا, جب آدمی اپنے مال کی زکات دے رہا ہو تو دیکھے کہ لوگوں کا کس قدر مال اس کے ذمے ہے, اس کو الگ کر دے, یعنی لین دین کو الگ کر دے. اسی طرح امام ابن ابی شیبہ نے فضیل سے روایت نقل کی, لوگوں کا جو کچھ تمہارے ذمے ہے تم اس کی زکات ادا نہ کرو. ساتویں دلیل امام ابن ابی شیبہ حسن سے, جب وہ آ جائے تو وہ اپنے حاضر اور غائب مال کا حساب کرے اور اس سب کی زکات ادا کرے سوائے اس قرض کے جو اس کے ذمے ہو. امام عبد الرزاق, یہ آٹھویں دلیل ہے, سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں, انہوں نے کہا جب تیری کھجوریں یا کھیتی آ جائے. یہاں یہ نوٹ کیجئے گا کہ فصلوں پہ زکات کب لگتی ہے؟ جب فصل آتی ہے. جب تیری کھجوریں یا کھیتی آ جائے تو دیکھو کہ تمہارے ذمے کس قدر پرانا یا نیا قرض ہے, اس کو منہا کر دو, یعنی اس کو کاٹ دو. پھر باقی اگر پانچ وسق ہو تو اس کی زکات ادا کرو. تو وہی بات ہے کہ ایون کھجوروں میں سے بھی زکات جتنی دینی ہو اتنی رقم کو الگ کر کے پھر دیکھا جائے گا کہ پیچھے نصاب کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ساری گفتگو کا خلاصہ, اس کو ہائی لائٹ کر لیں کیونکہ لمبی بات ہوتی ہے نا, تو اس میں بعض دفعہ ذہن ادھر ادھر جاتا ہے. خلاصہ کیا ہے کہ کسی بھی مقروض پر, خواب وہ والے باطنہ ہو یا ظاہرہ, قرض کی رقم یا چیز کی زکات نہیں ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کے مقروض ہونے کا دعویٰ درست ہو. دیکھیں یہاں سے آپ کو پتا چلا نا کہ مال کی ساری لائبلٹیز مال والے کی ہیں. تو پیسے رکھے بندہ, مال رکھے, سونا چاندی رکھے, لیکن ذمہ داری بہت بڑی ہے. تبھی تو آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا کہ عورتوں نے جب سنا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو کڑے پہننے میں اس کی زکات دیتی ہو, کہا جب سے لیے تب سے نہیں دی, تو آپ نے فرمایا کہ جب سے لیے تب سے گن کے اس کی زکات ادا کرو. جو بھی آپ میں سے بھی سوال کسی نے کیا تھا تو اس نے کڑے اتارے, کہا اللہ کے نبی یہ کڑے ہی رکھ لے, مجھے نہیں یاد کہ کتنا رہ گیا کیا ہو گیا, تو آپ اس کو اللہ کے راستے میں لگا دو, کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ آگ کے کنگن ہوں گے اگر اس پہ زکات ادا نہیں کرو گے. تو اب شادیوں کا زیور اگر آپ پہن رہے ہیں, نہیں پہن رہے, بینکوں میں پڑا ہے, اس کا حساب تو دینا پڑے گا. پھر لوگ کہتے ہیں اچھا جی مال کو تو زکات ہی کھا جاتی ہے نا اس ویلا, وہ دکھ کب ہوتا ہے؟ جب نہ پہنتے ہیں نہ رکھتے ہیں, تو وہ زیور کی ہر سال زکات تو جائے گی نا. تو یا چیز کو استعمال کیجئے, کسی کام میں لگائیے. ایسی چیزوں کو صرف بت بنا کے چھپا دینا, پال دینا, یہ درست طریقہ نہیں. یہ انتہائی غیر اسلامی طریقہ ہے کہ ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں اور ہم نے بینکوں میں رکھی ہوتی ہیں. اس سے تو بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی کام میں لگا دیں, اس سے کوئی پروفٹ بنا لیں, کوئی زمین کا ٹکڑا خرید لیں, کھیتی باڑی کے لیے گئے, کچھ تو صدقہ ہو آپ کے لیے. تو نفع دینا لوگوں کو ہم نے انشاءاللہ سیکھنا ہے. بہرحال اس کے بعد امام ابو عبید فرماتے ہیں, جب قرض کا ہونا پایا ثبوت کو پہنچ جائے, یعنی صرف دعویٰ ہی نہ رہے, تو رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے جنہوں نے دولت مندوں سے زکات لے کر فقیروں کو دینے کا حکم دیا ہے, کھیتی اور چوپایوں والوں سے زکات ساقط ہو جائے گی. مقروض تو خود زکات کے مستحقین میں سے ہے, اس سے زکات کیسے لی جائے گی؟ اس کے علاوہ وہ غارمین میں سے ہے. غارم کون ہے؟ سورۃ توبہ میں آتا ہے جس کے سر پہ قرض ہو. اس لیے دو پہلوؤں سے خود زکات کا مستحق ہے. ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ قرض جس نے دینا ہے وہ زکات نہیں دے گا, جس کا مال ہے وہی دے گا. پھر سیکنڈ تھنگ, کیا قرض دینے والا قرض کی زکات ادا کرے گا؟ اپوزٹ ہے, جا گیا نا, یعنی یہاں تک دند ہو گیا کہ مکروز کسی بھی صورت میں زکوٰۃ نہیں دے گا, وہ دے گا جس کا مال ہے. اب وہ کن شرائط کے ساتھ دے گا اس کو دیکھ لیجئے گا. صحابہ اور علماء امت میں اس کے بارے میں مختلف آرا ہیں, جس میں سے ایک رائے کیا ہے, قرض دینے والے پر قرض کی زکوٰۃ نہیں. کیسے؟ لئی سفید دئینی زکاتن, قرض میں زکات نہیں. یہی بات عائشہ اور ابن عمر سے روایت نقل کی گئی. اس قول کی دلیل یہ کہ قرض دیے جانے کی وجہ سے قرض خواہ کے لیے اس مال میں کچھ اضافہ نہیں ہو رہا, اس لیے قرض میں دیا ہوا مال غیر تجارتی سامان کی مانت ہے جس پر زکات نہیں. بات سمجھ گئے؟ لیا ہوا اور نہ یہ دے گا جس کا مال تھا لیکن دیا ہوا. دلیل کیا کہتے ہیں کہ اس مال سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا, رائٹ. اب اس پہ تبصرہ پڑیے گا. مال کی زکات ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے. قرض دینا عام حالت میں مستحب ہے. قرض دینے والا رضا کارانہ یعنی والنٹیئرلی طور پر قرض دے کر اپنے مال کو اضافے سے روکتا ہے. یہ ایک پسندیدہ کام کی بنا پر فرض کیسے ساقط ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بندے کا بندے سے معاملہ ہے, جبکہ زکات اللہ سے بندے کا معاملہ ہے. قرض دینے والے کا قرض کی بنا پر ثواب کی خاطر اپنے مال میں اضافے کو روکنا خود اس کا اپنا انتخاب ہے. اگر وہ مال میں اضافے کے رکنے کو برداشت نہیں کر سکتا تو قرض ہی نہ دے, لیکن زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو تو نہ چھوڑے. اس پر حضرت ابن عمر سے بھی قرض دینے والے کے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات کی گئی. امام ابن حزم نے نافع سے روایت نقل کی ابن عمر کی, کیا بلا شبہ وہ یتیم کے مال کے نگہبان بنے تو وہ اس کے مال میں بطور قرضہ لیا کرتے تھے, کیونکہ وہ ان کی نظر میں اس کے مال کی زیادہ حفاظت والی شکل تھی اور وہ اس کی زکوٰۃ یتیم ہی کے مال سے نکالتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی جس کا مال تھا اس کے مال سے نکالتے تھے. اب دوسری راہ ہے اس کو ملنے کی امید ہے, اور دوسری صورت کے جس نے دیا ہوا اس کو ملنے کی امید نہیں ہے. اس دوسری رائے کے مطابق ان دونوں قسموں کا حکم جدا جدا ہے, اور پھر دو قسموں کے قرض کے متعلق دوسری رائے والے علماء میں باہمی اختلاف ہے جس کی قدر تفصیل ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلی قسم کے قرض کا حکم, ایک رائے یہ کہ قرض خواہ پر اس قرض کی ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی لازم نہیں, بلکہ قرضہ ملنے پر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. پھر ایک قول کے مطابق صرف ایک سال کی, دوسرے قول کے مطابق گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا. یہ دوسرا قول حضرت علی اور بعض ائمہ سے نقل کیا گیا. اصحاب الرائے کا موقف بھی یہی ہے. دلیل, جب قرض کی رقم یا چیز ہی زکوٰۃ دینے والے کے پاس نہیں تو اس کی بنا پر زکوٰۃ واجب کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کی بنا پر زکوٰۃ واجب کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی فرضیت کی اساس باہمی ہمدردی ہے, لیکن ادھار دینے والے کو ایسے مال کی زکوٰۃ دینے کا پابند کرنا جس سے وہ فائدہ ہی نہیں اٹھا رہا باہمی ہمدردی کے خلاف ہے. تبصرہ, قرض دینے والے نے قرض دے کر جو کچھ بھی کیا عام حالات میں مستحب کے دائرے سے آگے نہیں بڑھتا, اور زکوٰۃ کی ہر سال ادائیگی اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فریضہ. اپنی مرضی سے کیے ہوئے مستحب کام کی بنا پر قرض دینے والے کا قرض فرض کام کو معطل کرنا درست نہیں, واللہ اعلم. تو کیا رائے ہوئی؟ ہر سال دے گا. یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا مال کسی دوسرے کے پاس رہا تب نہیں دیں گے, پھر آخری سال جب مال پیسہ واپس مل گیا تو اس سال دیں گے, تو یہ اس کے اگینسٹ بات آ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ آپ اپنی خوشی سے کام کر رہے ہیں نا. آپ کی گاڑی تھی, دو گاڑیاں تھی, آپ نے ایک رکھی ایک دوسرے کو دے دی, آپ نہ دیں آپ کی مرضی ہے, لیکن وہ گاڑی ہے تو آپ ہی کے نام پہ. کچھ بھی خرابی ہوتی ہے بکتی ہے, پیسہ نفع نقصان آپ کو ہی ملتا ہے نا. تو لہٰذا صحیح بات کیا ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا, جتنے سال بھی وہ قرض آپ کو واپس نہیں کر رہا آپ ان سالوں کا بھی زکوٰۃ کا حساب کریں گے. ہاں یہ صورت ہے کہ آپ کے اس مال کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے پاس, اب کیا کریں پھر؟ وہ آگے آئے گی, لیکن میں یہاں اپنے لفظوں میں بتا دوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک لاکھ روپیہ تھا, میں نے پورے کا پورا دے دیا کسی کو. اب وہ تو اس کے پاس ہے, تو سال کے اینڈ پہ اسے ایک لاکھ پہ ڈھائی ہزار میں کیسے دوں؟ تو آپ لکھ لیں بس ڈھائی ہزار, پھر آپ دو سال بعد جب وہ رقم آپ کو واپس ملتی ہے ایک لاکھ کی, تو ڈھائی اور ڈھائی پانچ ہزار اکٹھے ادا کر. اب دوسری چیز دیکھیے گا، پہلی قسم کے قرض کے متعلق دوسری رائے یہ ہے کہ قرض دینے والا اس کی ہر سال زکات ادا کرے. یہ رائے حضرت عثمان ابن عمر، جابر، امام شافعی اور دوسرے ائمہ کرام کی ہے. وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ قرض کی اس قسم میں مقروض کے اقرار اور یعنی ادائیگی کی استطاعت کی وجہ سے قرض دینے والے کی ملکیت متاثر نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جب چاہے اپنا قرض واپس لے کر اس میں اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے. بات سمجھ؟ یعنی آپ کہتے ہیں بھائی مجھے واپس کرنا ہے تو قرض دینے جس نے لیا وہ کہتا لے لو، آپ میرے پیسے آپ کے پاس ہیں، میں آپ سے کہتی ہوں کہ رکھ لیں، مجھے جب ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو بتا کے ایک ہفتے میں لے لوں گی، تو پھر آپ مجھے دے دیں گی نا، تو وہ میرے ہی ہوئے نا، بلکہ آپ میرے پیسوں کی حفاظت کر رہی ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ جس نے لیا وہ کہہ رہے ہاں میں نے دینے ہیں اور مانگو گے تو دے دوں گا، تو پھر ظاہری بات ہے وہ آپ کے پیسے ہوئے نا. لیکن اس طرح تو ہم سب کے پیسے بینکوں میں آ رہے، بینکوں نے بھی تو اصل میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں سے ادھار ہی لیا ہوا ہے، پے چیک لوگوں کا سیدھا بینک میں جاتا ہے. اب کیا پوری پے آپ ایک مہینے میں خرچ کر لیتے ہیں؟ جو اسپیشلی عورتیں کام کرتی ہیں ان کے تو پڑے رہتے ہوں گے نا، نہیں استعمال ہو رہے، تو کس کو مل گئے؟ بینک کو مل گئے. ہاں بینک اتنا اچھا قرضہ لینے والا ہے کہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ جب چاہیں گے لینے ہم دے دیں گے، لیکن شرائط ہے نا، ایک خاص حد تک 20 کے نوٹ ہوں گے، سنڈے کو بند ہوگا. اور ایک بہت بڑا بینک بھی ہے جو ہمیں کیا کہتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس پہ اعتبار ہی کوئی نہیں. یعنی دنیا کے بینک پہ ہمیں زیادہ اعتبار ہے اللہ کے انلمیٹڈ بینک سے. دنیا کا ہر بینک لمیٹڈ، مسلم کمرشل لمیٹڈ بینک، اللہ کا بینک آخرہ بینک انلمیٹڈ بینک ہے. پھر اس میں یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اس رائے کی دلیل زیادہ وزنی اور معقول نظر آتی ہے، واللہ عالم. اس سلسلے میں امام بہکی نے صائب بن یزید کے حوالے سے عثمان بن عفان سے روایت نقل کی، آپ نے فرمایا اس کی یعنی قرض کی زکات ادا کرو جب وہ مالدار شخص کے ذمہ ہو. امام بہکی نے عبداللہ بن عباس اور ابن عمر سے بھی روایت نقل کی، جو شخص کسی کو قرض دے اور وہ مقروض سکا ہو، سکا کس کو کہتے ہیں؟ اوتھینٹک، اسٹرانگ، کہ پتہ ہے کہ یہ پیسے واپس کرے گا، تو اس پر ہر سال اس کی زکات ہوگی. امام بہکی نے ابن عباس سے نقل کی کہ ان کے غائب مال قرض وغیرہ کی وجہ سے اس کی زکات کے بارے میں جب پوچھا گیا تو فرمایا غائب مال سے اسی طرح زکات ادا کرو جس طرح کے حاضر مال سے کرتے ہو. اس سائل نے ان سے کہا اذن یہلک المال، اس طرح مال برباد ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا دین کی بربادی سے مال کی بربادی اچھی ہے. یعنی نہ تو میرے پاس وہ پیسے ہیں تو میں اوپر سے زکات بھی دوں تو میرے تو پیسے ضائع ہو گئے، تو کہہ رہے ہیں لیکن دین تو برباد ہونے سے بچ گیا نا. ٹھیک ہے، چلیے دوسری قسم کا قرض کیا ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ وہ کسی نادار یا قرض کے اپنے ذمہ ہونے سے انکار کرتے. اب ایک دے ہی نہیں رہا، جس کو آپ کہتے ہیں ڈوبا ہوا پیسہ، سٹک منی، یا ٹال مٹول کرنے والے کے ذمہ. ایسے قرض کی زکات کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک یہ کہ اس پر واجب نہیں ہے، یہ ردادہ اسحاق ابو ثور اور اہل راہ ملا ہے یا نہیں، اگر نہیں ملا تو واقعاً اس سے فائدہ، لیکن اگر یہ قرض سے اس سے فائدہ اٹھانا کے بس میں تھا لہذا سال کا حکم گزشتہ مختلف ہونا چاہیے، باقی سالوں کے سال کی زکات فرض ہونی چاہیے. یعنی آپ کو امید ہی نہیں تھی لیکن بالکل فرض، تو جب مل گیا تو آخری سال کا دیتے. دوسری رائے کہ اس قرض پر اب زکات نہ ہوگی، البتہ اس حاصل ہو جانے پر اس کی زکات دینی ہوگی، ایک کے مطابق صرف ایک سال اور دوسرے قول کے مطابق گزشتہ سارے سالوں کی زکات ادا کی. یہ رائے حضرت علی ابن عباس اور دیگر. دلیل کیا ہے؟ سب سال زکات کے واجب ہونے کی دلیل جب پیش گزشتہ سب سالوں میں اس کی حالت ایک رہی، لہٰذا اس پر زکات کے واجب ہونے اور غیر واجب ہونے کا حکم بھی ایک ہونا چاہیے. تبصرہ، ایسے قرض کی حالت سب سالوں میں یکساں نہیں تھی، جس سال قرض وصول ہوا اس میں وہ قرض دینے والے کے میں شامل ہو گئی، رائٹ، اس سے پہلے سالوں وہ اس اثاثے میں شامل نہیں تھی، یا کی بنا پر گزشتہ سالوں میں سے صرف لی والے سال زکات کے واجب ہونے والی بات زیادہ درست نظر. اللہ بہتر جانتے ہیں. حضرت عمر بن عزیز اور حضرت حسن، لیس، اوزائی مال ایک روایت میں امام شافعی کی بھی. تو خلاصہ کیا نکلا؟ گفت یہ کہ قرض دینے والے پر دیے ہوئے قرض کی زکات کے واجب ہونے کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہیں. سب سے راجے کس کو کہتے ہیں؟ ڈومیننٹ, یعنی جس کے بہت زیادہ اسٹرانگ ایویڈینسز ہیں, وہ کیا ہے کہ اگر مقروض اپنے ذمے قرض کا اعتراف کرے اور اس میں قرض کی واپسی کی طاقت ہو تو قرض دینے والا اس قرض کی دیگر مال کے ساتھ ملا کر یا تنہا نصاب کو پہنچنے پر ہر سال زکات ادا کرے. بات واضح, سمپل ہے, اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ اگر قرض کسی نادار یا قرض کے اپنے ذمے ہونے سے انکار کرنے والے ٹال مٹول کرنے والے شخص پر ہو تو قرض دینے والا کیا کرے گا, قرض دینے والا اس قرض کی وصولی والے سال صرف ایک سال کی زکات ادا کرے. اور یہ آپ دیکھیں نا کہ مور جینین لگ رہی ہے نا بات, تو جس کی چیز ہے اسی کی چیز ہے, ذمہ داری بھی اس کی ہے. تو الحمدللہ اس سارے سبق کا پھر خلاصہ کیا نکلا, جب قرض دیا جاتا ہے کسی کو تو وہ چیز ہوتی اس کی ہے, چلی دوسرے کے ہاتھ میں جاتی ہے, اس چیز کی نمبر ایک زکات تو رہے گی کیونکہ وہ مال موجود ہے. نہ مقروض دے نہ قرض خواہ دے یہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں فائدہ اٹھا رہا, اور مقروض کہتا ہے میری تو نہیں نا. تو آپ اس کو ایک گاڑی سے سمجھیے, ہے گاڑی کسی اور کی, آپ نے یوز کے لیے لی, تو آپ کہتے ہیں گیس تم ڈالو کیونکہ گاڑی تمہاری ہے. تو وہ کہتا ہے میں کیوں ڈالوں, تم چلاؤ گے تم ڈالو. وہ کہتا ہے میں نہیں ڈالتا گاڑی تمہاری ہے. وہ کہتا ہے میں کیوں ڈلواؤں میری نہیں, تو گاڑی کھڑی رہے گی نا. یہ مطلب ہے, جو استعمال کر رہا ہے اس کو چلانی ہے تو لگائے گا تو چلائے گا. دوسری صورت, قرض جس نے لیا ہے اس نے تو اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے, تو وہ زکات کیسے ادا کرے گا؟ تو جس کی چیز ہے بیسیکلی وہی قرض دے گا. پھر جو قرض ہوئے وہ دو قسم کا ہم نے پڑھا, ایک وہ جس کے واپس ملنے کی امید ہے اور دوسرا جس کی امید نہیں ہے. جس کی امید ہے وہ دے اور اپنے پیسے ارد گرد ان سے دے دے, نہیں ہے تو جب اینڈ پہ پورا پیسہ ملے گا تو پچھلے سالوں کا حساب کر کے دے دے. اور دوسری صورت ہے کہ جس میں امید ہی نہیں کہ ملے گا تو نہ دے, لیکن اگر بالفرض مل گیا تو پھر اس سال کی زکات دے گا. آخری اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک, بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن آج کے دور میں بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ ہٹ ٹاپک ہے, اور وہ کیا ہے, بینک کارڈز اور ان کی شرعی حیثیت. یہ کون سے بینک کارڈز ہیں؟ کریڈٹ کارڈز اور ڈیبٹ کارڈز اور فلاں کارڈز. آئیے دیکھتے ہیں قرض کے متعلق گفتگو میں یہ کہ معاشرے میں بینک کارڈز کے ذریعے لین دین کی مروجہ صورت پر روشنی ڈالی جائے. اس میں دو چیزیں, بینک کارڈز کا تعارف اور بینک کارڈز کی شرعی حیثیت. تعارف کیا کہ بینک کی طرف سے اپنے گاہکوں کو بذریعہ کارڈ نقد رقم وصول کرنے اور خریداری کی سہولت فراہم کرنے کی شکلوں میں سے تین درج ہیں. اپنے اکاؤنٹ سے رقم نکالنے کا کارڈ, اس کو کیا کہتے ہیں, ڈیبٹ, چارج کارڈ, اور تیسرا قرض کا کارڈ جس کو کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں. تینوں کی شکل ذرا سی فرق ہے, آئیے دیکھتے ہیں. اپنے اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے کا کارڈ ڈیبٹ کارڈ, یہ کارڈ بینک صرف ایسے لوگوں کو دیتا ہے جن کا بینک میں اکاؤنٹ ہو. بینک ایسے لوگوں کا اپنے ہی کھاتوں یعنی اپنے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں موجود رقم کی حد تک رقم نکالنے اور کارڈ کے ذریعے متعینہ تجارتی اداروں سے خریداری کا حق دیتا ہے. بینک عام طور پر اپنے گاہکوں سے اس کارڈ کے استعمال کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا کیونکہ پیسے دیے میں نا, پیسے تو ان کے ہی پڑے میں. جن تجارتی اداروں سے بینک کا گاہک اس کارڈ کے ذریعے خریداری کرتا ہے, بینک فوری طور پر اپنے گاہک کے اکاؤنٹ سے ان کے کھاتوں میں رقم منتقل کر دیتا ہے. بینک ان تجارتی اداروں کو ادائیگی کرتے وقت کٹوتی کرتا ہے. بات واضح ہے نا, سمپل ہے, یہ تو ہر دن ہی آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. دوسری قسم کے کارڈ کون سے ہیں؟ چارج کارڈ. اس کارڈ کے حصول کی خاطر بینک میں اکاؤنٹ کا ہونا شرط نہیں ہے. اس کارڈ والے کو بینک ایک معینہ حد تک متعینہ تجارتی اداروں سے خریداری کرنے کا اختیار دیتا ہے. متعلقہ تجارتی اداروں کی جانب سے کارڈ والے کی خریداری کے بلوں کی وصولی پر بینک ان کی فوری ادائیگی کر دیتا ہے. ان بلوں پر کارڈ والے کے دستخط ہوتے ہیں. بینک تجارتی اداروں سے بلوں پر ایک مخصوص شرح سے کٹوتی کرتا ہے. کارڈ والے کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ ایک مہینہ مدت تک بلوں کی رقم اضافہ کے بغیر بینک کو ادا کر دے. مقررہ مدت تک ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں بینک کارڈ والے مخصوص شرح سے سود وصول کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, یہ وہی کارڈ ہے جس کی وجہ سے آپ کا میل مین کافی بزی رہتا ہے. میرا لئے سب سے زیادہ میل امریکہ میں رہتے ہوئے وہ فری کارڈز والوں کی آتی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ہر تھوڑے دن بعد آپ کو کسی کمپنی کی طرف سے آپ کے نام کا سجا ہوا کارڈ آ جائے گا تو آپ کہیں گے لوگ میرے اوپر ٹرسٹ کتنا کرتے ہیں. چلیے تیسری اور آخری قسم, کریڈٹ کارڈ, قرض کا کارڈ. اس کارڈ کی اکثر خصوصیت وہی ہیں جو چارج کارڈ کی، یعنی سیکنڈ اینڈ تھرڈ کافی ملتا ہے. البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس کارڈ کے ذریعے خریداری کرنے والے سے بینک بل کی ادائیگی ہی کے دن سے ادا شدہ رقم پر مخصوص شرح سے سود وصول کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت کامن نہیں ہے لیکن کچھ جگہوں پہ ہوں گے کہ آپ کو ایک دن بھی مطلب رعایت نہیں ملتی کہ ایک مہینے کے بعد پے کرنا ہے، فوراً چارج کرتے ہیں. اب یہ تو تین قسم کی کارڈوں کا تعارف تھا، اب آپ دیکھ لیجئے ان کا شرعی حکم کیا، تینوں کا الگ الگ. نمبر ایک، اپنے اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے والے کارڈ کی شرعی حیثیت، اس صورت میں کارڈ والا بینک میں اپنے کھاتے میں موجود رقم کی حدود میں رہتے ہوئے خریداری کرتا ہے، بینک اس کے کھاتے سے اس کی خریداری کے بقدر رقم تجارتی ادارے کے اکاؤنٹ میں منتقل کرتا ہے، بینک اپنی طرف سے تجارتی ادارے کو کچھ نہیں دیتا. اس صورت میں بینک اور کارڈ والے کے درمیان قرض کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا اور نہ ہی بینک اس سے کچھ لیتا ہے. بینک تجارتی اداروں کو ادائیگی کرتے وقت جو کٹوتی یا کمیشن وصول کرتا ہے اس کا بھی سود سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس سارے معاملے میں قرض ہی نہیں تو سود کیسے ہوگا. البتہ اس سلسلے میں یہ بات ضروری ہے کہ کارڈ والے کا اکاؤنٹ کرنٹ ہو اور مکمل طور پر سودی لین دین سے پاک ہو. کلیئر ہے؟ یہ ایسی جیسے نوٹ ہے، آپ نوٹ نہیں دے رہے کارڈ دے دیتے ہیں، اس میں تو آپ کے اپنے ہی پیسے جا رہے ہیں نا، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں الحمدللہ. سیکنڈ، چارج کارڈ کا شرعی حکم، اس کارڈ کو استعمال کرنے والا مقررہ مدت گزرنے کے بعد بینک کی طرف سے تجارتی اداروں کو ادا کردہ رقم پر سود ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے. جس معاملے میں سود آ جائے اس کی حرمت اور قباحت میں شک و شبہ کی اتنا گنجائش بھی باقی نہیں رہتی. قرآن و سنت کی متعدد نصوص، نصوص نص سے یعنی ایویڈنسز، میں سود کی حرمت اور سنگینی کو بیان کیا گیا. پانچ آیتیں اور حدیثیں اس بارے میں انہوں نے رکھی ہے. سودی لین دین ایمان کے منافی ہے، یعنی جہاں سود ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا. اس کی دلیل سورت بقرہ کی آیت نمبر 278، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. علامہ الحرارلی کہتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بلا شبہ سود اور ایمان جمع نہیں ہوتے. دوسری دلیل، سود نہ چھوڑنے والوں کے لیے اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے. یہ آیت 279، فَإِلَّمْ تَفَلُوا فَازَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے باقی ماندہ سود نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو. امام مالک کہتے ہیں، میں نے سود سے بری کوئی چیز نہیں دیکھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنا پر اعلان جنگ کیا ہے. سوچئے ذرا، پھر ایک درہم سود کھانے کا 36 یعنی 36 ٹائمز زنا سے زیادہ سنگین ہونا. امام احمد نے عبداللہ بن حنزلہ سے یہ روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، آدمی کا ایک درہم سود کا جانتے بوجھتے کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سنگین ہے. کیوں بھلا؟ دیکھیں، زنا میں دو زندگی ہے نا، ایک عورت اور ایک مرد ہے. سود سوسائٹی کا نسور ہے. زنا کے نتیجے میں ایک ناجائز بچہ پیدا ہوگا نا بالفرض، تو سود کے ذریعے سے کتنے ناجائز سسٹم ہو گئے ہیں، اس پہ تو میں بات کرنا نہیں چاہ رہی کیونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے اپنی جگہ پہ. آپ انشورنس لے لیجئے، آپ کریڈٹ کارڈ کا لے لیجئے، آپ گھروں کی قرض، یعنی اس وقت صرف آپ ایک لسٹ بنا کے اپنے معاشروں میں دیکھ لیجئے کہ سود سے ریلیونٹ کتنی چیزیں پیدا ہو گئی. ہر جگہ تو پھر یہی دو چیزیں آ گئی نا، تو سود سے سوسائٹی کے اندر ناجائز جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. پھر سب سے ہلکے سود کا ماں کے ساتھ نکاح کرنے کی مانت ہونا. ابن ماجہ سے روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے فرمایا، سود کی 70 اقسام ہیں، ان میں سے سب سے ہلکی قسم یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اور پانچویں، سود کا انجام تنگ دستی ہے. ابن ماجہ نے عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی سود سے زیادہ مال جمع نہیں کرتا بلکہ اس کا انجام تنگ دستی ہوتا ہے، یعنی اینڈ پروڈکٹ آف سود از غربت، بینکرپسی. اور یہ تو آپ نے پڑھی لیا، سنی لیا، بڑی بڑی کمپنیاں ڈوب جاتی ہیں. کیا ان آیات اور احادیث سے آگہی کے بعد بھی سچے ایمان والا شخص کسی بھی سودی معاملے کے قریب پھٹک سکتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کہ اگر کارڈ والا مقررہ مدت کے اندر ہی بینک کو واجب الزمہ رقم ادا کر دے اور بینک ادا کردہ رقم سے زائد کچھ نہ لے تو پھر کارڈ کا کیا حکم ہے جو موسٹلی لوگ یوز کرتے ہیں نا اس صورت میں؟ اس بارے میں تین باتیں یہ بیان کرتے ہیں. پہلی بات ہے بعض بینک ایسے کارڈز کے دینے، اس کی تجدید اور گمشدگی کی صورت میں نئے کارڈ کے جاری کرنے پر فیس وصول کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کارڈ لینے والا ان باتوں کا معاوضہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یعنی جب اس نے ان کو یوز نہیں کرنا یا نہیں کیا تو یہ کیا ہے؟ جواب واضح ہے، تاکہ وہ اپنی ادھار خرید سکے، رائٹ؟ اس طرح بینک کارڈ والے سے اصل قرض کے علاوہ فیس کے نام سے اضافہ وصول کرتا ہے، اور شریعت اسلامی کا واضح حکم ہے کہ قرض کی بنا پر قرض دینے والا مقروض سے قرض کے علاوہ جو کچھ بھی لیتا ہے وہ سود ہے، اور جب یہ سود ہے تو اس کا لینا دینا حرام ہوگا، اور سود کا نام فیس رکھنے سے وہ حلال تو نہیں ہو سکتا، خنزیر کو بکری کہنے سے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا. بات کلیئر ہے؟ دوسری چیز دیکھیے گا، بینک تجارتی ادارے کو کارڈ والے کی خرید کردہ اشیاء کے بلوں کی مکمل رقم ادا نہیں کرتا، بلکہ مخصوص شرح سے کٹوتی کرتا ہے. مثلا اگر وہ کارڈ سے 100 روپے وصول کرتا ہے تو تجارتی ادارے کو 98 روپیز دیتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کریڈٹ کارڈ کی فیس ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. غور طلب بات ہے کہ بینک ہر 100 روپوں میں سے 2 روپے کس بنا پر وصول کرتا ہے؟ سبب واضح ہے کہ بینک تجارتی ادارے کو آج 98 روپے دے کر کارڈ والے سے ایک ماہ بعد 100 روپے وصول کرتا ہے. 2 روپے در حقیقت 98 روپے ایک ماہ کی مدت کے لیے دینے کا معاوضہ، رقم دے کر دی ہوئی مدت کے بدلے میں حاصل کردہ اضافی رقم ہی کا نام سود ہے. بس تجارتی ادارے کارڈ والے سے خریدے ہوئے سامان کی حقیقی قیمت سے کچھ زیادہ رقم کے بل پر دستخط کرواتے ہیں. مثال کے طور پہ 98 روپے کا سامان دے کر 100 روپے کے بل پر دستخط کرواتے ہیں. اس طرح تجارتی ادارہ تو اپنا پورا حق وصول کرتا ہے، البتہ کارڈ والا 98 روپے کا سامان لے کر بینک کو 100 روپے دینے کا پابند ہوتا ہے. اس کے اضافے کو برداشت کرنے کا سبب یہ ہے کہ بینک اس کی طرف سے یہ رقم تجارتی ادارے کو فوراً ادا کرتا ہے، اور وہ بینک کو کچھ مدت کے بعد ادا کرتا ہے، اور مدت کے مقابلے میں اس اضافے کا نام سود ہے. دیکھیں کچھ ڈائریکٹ چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ انڈائریکٹ ہوتی ہیں. پھر تیسری چیز، چارج کارڈ کے ذریعے ادھار خریداری کی رقم کی بینک کو مقررہ مدت میں واپسی ناممکن تو نہیں، البتہ مشکل ضرور ہے. ابتدا میں مقررہ مدت کے اندر ادائیگی کرنے والے کتنے ہی لوگ کچھ عرصے بعد پٹری سے اتر جاتے ہیں اور ادائیگی میں تاخیر کرنے کی بنا پر سود ادا کرتے ہیں. اس طرح اس قسم کے کارڈ کے استعمال کے جن کا ذکر ہوا، یہ دونوں اسباب کے ساتھ ایک تیسری بات یہ بھی ہے کہ یہ عام طور پر کارڈ والے کو صریح سودی معاملے تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. اس قسم کے کارڈ کے ناجائز ہونے کے لیے پہلے 2 سبب کافی ہیں، اور اگر وہ 2 سبب فرض محال نہ بھی ہوں تو ایک مسلمان کو اس کارڈ کے استعمال سے دور کرنے کے لیے تنہا 3rd سبب بھی کچھ کم اہم نہیں. کارڈ یعنی کریڈٹ کارڈ، یہ سب سے مشہور نام ہے نا. چارج کارڈ کے شرعی حکم کے حوالے سے بیان کردہ پہلی دونوں باتیں قرض کارڈ میں کھلی طور پر موجود ہیں. تیسری خرابی جس سے چارج کارڈ میں بچنا مشکل تھا، اس کارڈ کے استعمال میں یقینی طور پر موجود ہے، کیونکہ اس کے استعمال کرنے والا خریداری کے دن ہی سے لیے ہوئے قرض پر سود دینے کا پابند ہوتا ہے. اس بنا پر یہ کارڈ اول تا آخر بلا شبہ شک کے اور شبہ کے حرام کے زمرے میں داخل ہوتا ہے. یعنی جس میں پہلے دن سے سود آ گیا وہ تو سرے سے خراب ہو گیا نا. پھر ایک چھوٹا سا نوٹ ہے، چارج کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے متعلق گفتگو کرتے وقت اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عقل و دانش اور صحیح معاشی حکمت عملی کا تقاضا یہ کہ انسان اپنی چادر کے بقدر پاؤں پھیلائے، اپنے وسائل سے تجاوز کرنے والا وقتی طور پر تو اپنی خواہش کو پوری کر لیتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بے چینی اور پریشان حالی کی راہ پر ڈال دیتا ہے. اس کے علاوہ شرعی طور پر عام حالات میں سودی لین دین سے پاک قرض لینا ایک ناپسندیدہ کام ہے. اس سلسلے میں ہم پیچھے باتیں کہ یعنی ویسے ہی سود قرض منع ہے، اور جب سود لگ جائے تو پھر تو وہ اور بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نماز میں قرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے. قرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کا طلب کرنا اللہ کے نبی کی ایسی دعاؤں میں شامل تھا جنہیں آپ چھوڑا نہیں کرتے تھے، یعنی مستقل مانگتے تھے. پھر آپ نے قرض کو جانوں کو خوف زدہ کرنے والا قرار دیا. ہو رہا ریکیپ ساری بک کا؟ وہی پوائنٹ سارے شارٹ میں لکھ دیے. اللہ کے نبی نے قرض لینے والے کو خودکشی کرنا قرار دیا. حضرت عمر نے قرض کی ابتدا غم اور انتہا ناداری بتائی. بعض سلف نے کہا کہ قرض کی وجہ سے لاحق ہونے والے غم کی بنا پر ضائع ہونے والی عقل واپس نہیں پلٹتی. بعض علماء نے قرض کو عیب قرار دیا کہ وہ رات کو پریشانی، دن کو ذلت اور جانوں کو ڈرانے بلکہ کمزور کرنے کا سبب ہے، تو ان ساری خوشی تو نہیں ہوگی نا. اس کے علاوہ علماء امت نے احادیث کی روشنی میں قرض لینے کے لیے کچھ شرائط کی موجودگی کو ضروری قرار دیا، جن میں یہ کہ قرض لینے کا معقول اور جائز سبب موجود ہو. اب یہ سارے رول جو پوری بک میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے، اس کو سامنے رکھ کے سوچئے کہ چارج کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کا فلسفہ ان سب باتوں کے کلی طور پر برعکس ہے. کارڈ جاری کرنے والے بینک کا مطمئن نظر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے تیار کردہ قرض کے سنہری پنجرے میں خوب اچھی طرح پھنس جائیں، تاکہ وہ لمبی مدت تک ان کا خون چوستے رہیں اور کارڈوں والے نہ جائے ماندن نہ پائے ماندن. کیا مطلب ہے؟ کہ نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. اس کی عبرتناک تصویر پیش کرتے ہیں یہ کہ نہ تو اس سنہری پنجرے کے اندر رہتے ہوئے سکون میسر ہے، نہ اسے نکلنا کچھ آسان ہو. اب آپ سوچئے کہ آج جو کلچر ہے وہ کیا ہے؟ بینک کرپسیز دیکھیے اور کروڑوں کے گھروں میں لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں $10 بھی نہیں ہے. دو دن پہلے ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کتنا بڑا گھر ہے اور ان کے پاس وہ یعنی کہ نان مسلم تھے، تو انہوں نے ان سے ادھار مانگا، تو انہوں نے حیرانگی ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، تو پتہ نہیں ٹیکسی لینی ہے دینی ہے کیا. تو اب یہ ایک واقعہ دیکھ سنیے گا آپ بھی خود بھی، کہ جس سے آپ کو اس سوسائٹی کی پکچر نظر آ جائے گی کہ لیونگ بیونڈ دا مینز کا کیا نقصان ہوتا ہے. اس میں 27 جنوری 2008 کے نوائے وقت سنڈے ایڈیشن میں ایک فیچر جس کا ٹاپک کریڈٹ کارڈز نے کروڑ پتی کو بھیکاری بنا دیا، یعنی ملینیرین جو تھا وہ بیگر بن گیا. خلاصہ کیا ہے؟ ٹیلی ویژن کا ہر دل عزیز پیشکار صحافی ایڈ مچل اپنے بارے میں کہتا ہے، ہماری زندگی بڑے مزے اور بے فکری سے گزر رہی تھی. میں نے تقریباً پوری دنیا کا سفر کیا، وہ اور اس کا کنبہ ان نہایت خوشحال زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے حوض کے علاقے میں واقع گھر کی مالیت £500,000 تھی. مچل اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کی بربادی میں شراب نوشی کا عمل بھی جاری ہے، لیکن بنیادی وجہ کریڈٹ کارڈز پر آسانی سے قرضہ حاصل کرنے کی سہولت تھی. نوکری سے جواب ملنے کے بعد اس کا کریڈٹ کارڈوں پر ہی تھا، جس کی وجہ سے اس کی ہر چیز قرضے میں ڈوب گئی. میرے اوپر ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ میرے پاس 25 کریڈٹ کارڈز تھے. لوگوں کی جیبیں کس سے بھاری ہوتی ہیں؟ پاکستان میں تو نوٹوں سے دیکھی ہیں، لیکن جہاں میرا حال ہے کارڈوں سے ہوتی ہیں. میرے ماضی کے حالات اور آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے نئے کریڈٹ کارڈز حاصل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی، اور میں ایک کارڈ کا قرضہ دوسرے کارڈ سے ادا کرنے کا عادی ہو چکا تھا. جب بینک میں میری تنخواہ کا چیک جانا بند ہو گیا تو تمام قرض خواہوں نے ایک دم میرے گھر پر یلغار کر دی، یعنی سرنڈر کیا مجھے گھر کو. £16,000 کا قرضہ ایک کارڈ پر تھا، £16,000 کتنے ڈالر ہو گئے؟ آلموسٹ 20+ ہوں گے، 22، اس سے بھی زیادہ ہوں گے شاید. جی ہالینکس اور بارکلے بینکوں کے کارڈوں پر £30,000 واجب الادا تھے، 30,000. ایک کمپنی نے مجھے نوٹس بھیجا کہ میں ان کے قرضے میں سے صرف £2,000 ادا کر دوں، لیکن میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی. 2,000 کہاں سے آتا، کہاں سے ادا کرتا؟ مالی پریشانیوں کے نتیجے میں گھر میں تناؤ اور بیوی سے لڑائی جھگڑا رہنے لگا. آخر 2 سال قبل 25 سالہ ازدواجی زندگی طلاق پر ختم ہو گئی. جب ہماری علیحدگی ہوئی تو تمام قرضہ میرے ہی نام پر تھا. نتیجتاً مجھے اپنا گھر فروخت کرنا پڑا. سابقہ بیوی نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہائش اختیار کر لی، اور مجھے پہلی رات قریبی پارک کے بینچ پر سو کر گزارنی پڑی. اگلا ایک سال اس نے مختلف دوستوں کے گھروں میں صوفوں پر سوتے ہوئے گزارا، لیکن دوستوں پر ہمیشہ بوجھ بننا نہیں چاہتا تھا. گزشتہ 9 ماہ سے وہ انتہائی تلخ زندگی گزار رہا ہے. اس کا نیا گھر پارک کا بینچ ہے. اس کے دن کا بڑا حصہ کام کی تلاش یا لائبریری کے چکر لگانے میں گزرتا. مچل آخر میں کہتا ہے کہ اب تک کا یہ عام تاثر یہ رہا ہے کہ بے گھر افراد پیشہ ور بھیکاری، کام چور اور ہڑ حرام لوگ ہیں، لیکن اب یہ تاثر صدی میں بے گھر افراد کی اکثریت میرے جیسے سفید پوش لوگوں پر مشتمل ہوگی. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگلے دور میں ملینیرین لوگ وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، کیونکہ بینک اور قرضہ دینے والے دوسرے ادارے جس طرح آسان شرائط پر لوگوں کو کریڈٹ کارڈز کے جال میں پھانسنے کی مہم چلا رہے ہیں، اس سے یقیناً میرے جیسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. میں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کو اس جال میں پھنسنے سے پہلے وارن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے حشر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. آپ سوچتے ہوں گے ہر وقت اونچائی پر اڑنے والا ایک شخص اچانک پارک کے ننگے اور ٹھنڈے بینچ پر کیسے آن پڑا، لیکن آپ یقین کریں یہ بینچ آپ میں سے بھی کسی کا مقدر بن سکتا. اور مزے کی بات دیکھیے کہ یہ کوئی مسلم شخص نہیں ہے، نان مسلم شخص ہے. تو یہ تو ایک کہانی ہے نا. آپ ذرا کسی کارڈ کمپنی والے یا بینکوں والوں سے کہ ذرا ہمیں رپورٹ تو دے دیں ہر مہینے کتنے لوگ بینک کرپٹ ہوتے ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ خواہشات کو پیچھے جانے لگا گرد ہوا. حاویوس جہنم کو کہتے ہیں جس میں خواہش پرست لوگ گرائے جائیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھے. الحمدللہ ہم نے ایک بہت بڑا ٹاپک کور کیا. آپ کو فائدہ ہوا اس ٹاپک سے؟ الحمدللہ. آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ کین پہ بک میں خلاصہ ہے کتاب کا، اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسان کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ. السلام برکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے سے الحمدللہ یہاں پر ہماری بک بھی پوری ہوئی، لیسن بھی پورا ہوا. ہمیں تھوڑا سا ٹائم اوپر لینا پڑا جس کے لیے آپ لوگوں سے معذرت، لیکن کیونکہ بہت صرف 7 منٹس لیفٹ ہے تو اس لیے ہم نے اس کو پورا کر لیا. انشاءاللہ پھر ہم یہاں رکیں گے، ہم زیادہ ٹائم اوپر نہیں لیں گے. ہوپ فلی آپ اس بک سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے جو بھی ہم نے اس میں پڑھا ہے اس کو شیئر کریں گے. اور کافی ساری اس میں الحمدللہ ہمارے لیے عمل کی چیزیں تھیں. تو انشاءاللہ پھر یہاں رکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. انشاءاللہ آپ سے پھر منڈے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.